تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں وحدہ لا شریک اور ہر حال سے پاک ذات ہے. باقی ساری مخلوقات کا جوڑا جوڑا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ کے سوا ہر چیز کا جوڑا ہے. اللہ اپنی ذات میں احد ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ احد. وہ احد، احد وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا بن ہی نہ سکتا. اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ جوڑا جوڑا ہے. ومن کل شیء، ہر شیء، ومن کل شیء، لہذا شے سے مراد جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں، متحرک بھی، ساکن بھی، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ فرمائے. خلقنا زوجین، جوڑا پیدا کیا ہے. لعلکم تذکرون، اس کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے. اللہ کی یاد کی راہیں اس میں کھلی ہوئی ہیں. اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، احد. ساری مخلوق ابتدا اور انتہا ہے، کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہو جاتی. اللہ نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے نہ کہیں ختم ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. وہ اول ہے لیکن اس کا کوئی ابتدائی شرا کوئی نہیں. وہ آخر ہے لیکن اس کی کوئی آخری حد کوئی نہیں. خود اللہ اپنے تعارف میں کروات کہتا ہے: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، ہر چیز کا جاننے والا. باقی ہر چیز کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہو جاتی. اللہ ہر حال سے پاک ہے، مخلوقات پہ حالت، ہر موسم سے آزاد ہے، مخلوق پہ موسم اتاری ہوتی. اللہ تعالیٰ ہر زمان و مکان سے پاک ہے، انسان زمانے کا پابند ہے اور جگہ کا محتاج. مکان اس کی ضرورت ہے، زمانہ اس پر قید ہے، یہ زمانے کی قید سے نکل نہیں سکتا، ماضی، حال، مستقبل کے بندھن سے یہ چھوٹ نہیں سکتا، اور جگہ سے یہ بے نیاز ہو نہیں سکتا. اللہ اپنی ذات میں موجود ہو کر لا مکان ہے، دائم اور قائم اور باقی ہو کر ہر زمانے سے پاک ساتھ ہے. اللہ اپنی ذات میں کسی شے کا محتاج نہیں، انسان قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. پیدا بھی اس نے کیا، موت بھی وہی دیتا ہے، اٹھائے گا بھی وہی. پیدا ہونا ہمارے ارادے سے نہیں تھا، مرنا اپنی چاہت سے نہیں، اٹھنا ہمارے بس میں نہیں، جب اٹھائے گا تو ہر ایک کو اٹھنا پڑے گا. وَكَذَلِكَ النُّشُورَ، ایسی ربطوں میں اٹھائے گا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز ہوگی زبردست. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس پر ہمیں کھڑا ہونا ہوگا ایک کھلے میدان میں. تو ہمارا سب کا اجتماعی جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا اور سب سے خوفناک، جس کا حل کرنا سب سے پہلے ہے، وہ موت اور موت کے بعد کے مسائل ہیں. بھوکے پر بھی رات گزر جاتی ہے اور پیاسے پر بھی دن ٹھہرتا نہیں، اور سوئے ہوئے کی رات بھی کٹ جاتی ہے اور تڑپنے والے کی رات بھی وہ ڈھل جاتی ہے، کٹ جاتی ہے. لیکن موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اور موت پر جو خوفناک گھاٹیاں آنے والی ہیں، ان سے نکلنا یہ پوری دنیا کے انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے اللہ کا، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ انسانیت پر سب سے خوفناک حادثہ جو پیش آ رہا ہے وہ موت. کس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی یورپ میں چلا جائے، امریکہ میں چلا جائے، خلاؤں میں چلا جائے، موت ایک لازمی چیز ہے. جس سے نہ کوئی مرد کو آزادی ہے نہ کسی عورت کو آزادی ہے. مرنا یقیناً ہے, لیکن ہماری ضرورت ہے کہ موت کے وقت ہمارے پاس خیر کے فرشتے ہیں, جہنم کے فرشتے ہیں, کیونکہ جب کوئی مرد عورت نافرمان مرتا ہے تو چار فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو آتے اس کی پٹائی شروع کر دیتے, اور ملک الموت آ کر کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثا, اے خبیث روح, کانت فی الجسد الخبیث, جو خبیث جسم میں تھی, اخرجی, باہر آؤ, نکلو. اس وقت آخرت کھل چکی ہوتی, سلیاں پھل جاتی ہیں, بولنا بند ہو جاتا ہے, ملک الموت کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں, اپنوں کی آوازیں بند ہو جاتی, فرشتے انسان دیکھنے لگتا ہے, اپنے نظر آنے بند ہو جاتے ہیں. اخرجی, باہر آؤ. کہاں؟ الی حمیم و غساق و آخر من شکلہ ازواج, باہر آؤ, تمہارے لیے بے شمار عذاب تیار ہو چکے ہیں, اور تمہارے لیے کھولتے ہوئے پانی ابل رہے ہیں, اور تمہارے لیے کانٹے والی جھاڑیوں کا پھل تیار ہے, کڑوے پھل, کھولتے ہوئے پانی, عذاب کی بے شمار شکلیں تمہارے لیے تیار ہیں. تو اس وقت ہر مرد عورت یہ تمنا کرتا ہے, رب ارجعون, یا اللہ واپس کر دے میری پکی توبہ. اوپر سے جواب آتا ہے کلا انہا کلمت ہوا قائلہا, بس ختم, اے اب مہلت گئی, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, تم اتنی زندگی تو ملی تھی, اگر تم توبہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, اب جب شمع بج رہی ہے اب کہتے ہو میری توبہ, اب وقت گیا, تو اس کی حسرتوں کا کوئی پیمانہ نہیں جس کو کسی الفاظ میں بیان کیا جا سکے. اس کے بعد کے عذاب پھر اور خوفناک ہوتے چلے جاتے, اور جب کوئی نیک مرد عورت دنیا سے اٹھتا ہے تو ملک الموت اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید, اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی, اخرجی, باہر آ جاؤ. کہاں؟ کا ابشری, تجھے بشارت, الی روح و ریحان و رب راض عنك غیر غضبان, تمہیں بشارت ہو باغات کی, پھولوں کی, خوشبوؤں کی, اور تجھے بشارت ہو کہ تیرا رب تجھ پہ راضی ہو چکا ہے, اب کبھی تجھ پہ ناراض نہ ہوگا. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ملک الموت اسے پیشکش کرتا ہے, کہو تو واپس بھیج دیا جائے, ایسے ہی ہوتا ہے, کہو تو واپس بھیج دیا جائے, وہ کہتا نہیں, الی دار الہموم والاحزان, میں دکھوں کے گھر واپس نہیں جاتا, مجھے آگے لے چلو. آگے کی منزل اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں, ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے جب لوگ ہمیں قبر کے گڑھے میں ڈال کے واپس آ جائیں, اپنی اولادیں جا کر پھینک کے واپس آ جائیں, اور پھر وہ چند دنوں کے بعد بھول جائیں گے کوئی ماں تھی, کوئی باپ تھا, کوئی بھائی تھا, کوئی بہن تھی, کوئی دادا تھا, کوئی دادی تھی, یہ سب رشتے ناطے موت تک ہیں, چند دنوں کے بعد ہر کوئی بھول جاتا ہے, کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. تو اللہ اپنی ذات میں لافانی ہے, باقی ہے, قائم ہے, دائم ہے, بے مثل, بے مثال ہے. ہم پر ایک بڑی آفت اور کائنات پر ایک آفت آنے والی ہے جب اللہ زمین آسمان کو توڑنے کا حکم دے دے گا. ایک حکم کے ساتھ اس نے آسمان کو بلند کیا, والسماء رفعها, اسے بلند کر دیا, اور ایک حکم کے ساتھ زمین کا فرش بچھا دیا, والارض فرشناها, ایک حکم کے ساتھ دریا بہا دیے, سخر لکم الانہار, ایک حکم کے ساتھ سمندر بنا دیے, هو الذی سخر البحر, ایک حکم کے ساتھ مچھلیوں کو تیرا دیا, لتأکلوا منه لحما طریا, ایک حکم کے ساتھ صدف کے اندر موتی بنا دیے, وتستخرجوا منه حلية تلبسونها, ایک حکم کے ساتھ سمندر کی موجوں کو پابند کر دیا, انسانوں کے جہازوں کو, کشتیوں کو گزرنے دے, ورنہ دنیا کا بڑے سے بڑا بحری جہاز بھی سمندر کی ایک موج کے آگے ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اس کا نشان بھی نظر نہ آئے, لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تیرا رب ہے, وتر الفلک مواخر فیہ, یہ تیرا رب ہے جو سمندروں کو روکتا ہے اور تمہاری کشتیوں کو سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے کی اجازت دے دیتا ہے, ورنہ پانی کی ایک موج ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم, روزانہ سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے, یا اللہ اگر تو اجازت دے تو مجھے کھول دے اور میں چڑھ جاؤں اور ساری دنیا کے انسانوں کو غرق کر دوں, ختم کر دوں. ایک سمندر کی موج دنیا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں, اپنی نشانیاں یوں ہمیں بتا کر اپنی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض, دیکھو زمین کیسے بچھ گئی, آسمان کیسے بلند ہو گیا, وقت لا فی اللیل والنہار, دن کیسے آ جاتا ہے پھر رات کیسے آ جاتی ہے, اندھیرا کیسے چھا جاتا ہے, روشنی کیسے آ جاتی ہے, وقت لا فی اللیل والنہار, یہ کون رب ہے جو ایک ہی جگہ کو ایک دم روشن کر دیتا ہے پھر ایک دم اسے اندھیر کر دیتا ہے, ایک دم کالی چادر پھیلا دیتا ہے, ایک دم سفید چاندنی کی چادر لے آتا ہے. یہ زمین آسمان کے بیچ میں کبھی رات کبھی دن, کبھی اندھیرا کبھی اجالا, سورج کی گردش چاند کی گردش, اس پہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ وقت لا فی اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, سمندر میں جہازوں اور کشتیوں کا چلنا یہ تمہیں نہیں بتا رہا کہ کوئی اللہ ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور آسمان سے پانیوں کا برسنا یہ تمہیں نہیں بتاتا کہ کوئی اللہ ہے. کہ اب زمین آسمان کے درمیان تقریباً 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر یہ اپنی اصل رفتار سے زمین پر گریں تو ان کی اصل رفتار ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ, اور گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. تو یہ گولی کی رفتار سے کوئی ایک تہائی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے ہیں. تو اگر یہ اس رفتار سے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر گرتے تو نہ کوئی گھر سلامت رہتا, نہ کوئی سر سلامت رہتا, گھر بھی ٹوٹتے, لینٹر ٹوٹتے, سڑکیں ٹوٹتی, پہاڑوں میں سوراخ ہو جاتے. اللہ تعالیٰ اتنی بلندی سے پانی کو برساتا ہے, بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے, اور زمین تک آتے آتے اس پانی کی رفتار صرف 5 سے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ جاتی ہے. باقی 550 کلومیٹر کی رفتار اور طاقت کو اللہ تعالیٰ ہوا میں ختم کر دیتا ہے, رکاوٹیں کھڑی کرتے 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 اس کو توڑ دیتا ہے. پھر اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے, وما انزل اللہ من السماء من ماء, یہ برستا پانی تمہیں نہیں بتاتا کہ کوئی ذات ہے جو اس اندازے اور ترتیب کے ساتھ پانی کو برسا رہا ہے. ایک کالے بادل میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ پورا پاکستان ڈبو, 3 لاکھ ٹن پانی صرف ایک کالے بادل میں ہوتا ہے. جب سارے پاکستان پہ کالے بادل چھا جائیں اور اللہ سارے پانی کو کہتے برس جاؤ, تو گلگت کے شہر سے لے کر کراچی سارا سارے کا سارا وہ لڑکتا ہوا بحیرہ عرب میں جا کے گر جائے. تو وما انزل اللہ من السماء من ماء, آسمان سے ہم نے پانی برسایا, بے قدر اندازے سے برسایا, جو تمہاری ضرورت کا اتنا برسایا, پھر زمین پر اسے بہایا, فأسكناه في الأرض, پھر کچھ کو زمین کے اندر قابو کر دیا, زمین کے اندر بند کر دیا. اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے کہ ہم 60 سال کا پانی سٹور کر کے رکھیں. ہم تو 100, 200, 400, 1000, 10000 گیلن کی ٹینکی بناتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا بھائی پانی آ رہا ہے, اپنی زندگی کا پانی ایک دفعہ اکٹھا کر لو, پھر نہیں ملے گا تو پانی تو 4 دن کے بعد گندا ہو جاتا ہے. میٹھا پانی, اس لیے تو اللہ نے سمندر کے پانی کو کڑوا بنایا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو, میٹھا پانی تو خراب ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دیتا بس بھائی اپنا پانی اکٹھا کرو تو ہم تو سارے برباد ہو جاتے. فأسكناه في الأرض, اللہ نے زمین کے اندر کی سطح کو اسپنج کی طرح بنایا, جب اسپنج نہیں تو اس پانی میں ڈالو تو پانی بھر جاتا ہے. اللہ نے ساری زمین کو ایسا بنا لیا اور پھر اس کے اندر پانی کو اتارا, پھر اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے سخت پلیٹیں لگائی, ساری زمین کے نیچے اس طرح پلیٹیں لگی ہوئی ہیں جو زمین کے اوپر کی سطح کا جو پانی اس کو نیچے نہیں جانے دیتے. اگر اللہ تعالیٰ ان پلیٹوں کو ہٹا دے تو سارا پانی چلتا 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 مٹی 50 کلومیٹر تک ہے, پھر اس کے بعد آگ ہے تو سارا پانی جا کر آگ میں گر کے ختم ہو جاتا, پھر اس کے جانے میں غیر متوازن صورتحال پیدا ہوتی, کبھی ادھر زلزلے آتے کبھی ادھر زلزلے آتے, کبھی یہاں سے لاوا پھٹتا کبھی یہاں سے لاوا پھٹتا. اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے پلیٹیں لگاتا, اوپر اس کو اسپنج بناتا ہے, اندر پانی کو اللہ تعالیٰ سٹور کر دیتا ہے, اور اس پانی میں اللہ تعالیٰ ایسے فلٹر لگا دیتا ہے, ایسے خوبصورت مٹی میں فلٹر لگا دیتا ہے کہ فوراً گند وہ فلٹروں میں بند ہو کر وہیں چپک جاتا ہے
اور صاف شفاف پانی باہر آنا شروع ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہیں کڑوے پانی کے چشمے بنا دیے, کہیں میٹھے کے بنا دیے, کہیں نمکین کے بنا دیے, کہیں کھارے پانی کے بنا دیے, صرف ہمارے اندر شکر کا احساس پیدا کرنے کے لیے. فیصل آباد کی زمین کا پانی گندا, کھارا پانی. 1950 میں ایک سیلاب آیا تھا تو اس کے بعد یہاں کا سارا زمین کا پانی گندا ہو گیا, سارا پانی اوپر کا نیچے نیچے کے اوپر سارے کا سارا پانی زمین کا خراب ہو گیا. بڑے بیوقوف لوگ تھے جنہوں نے اس جگہ کو شہر کے لیے منتخب کیا کہ ہمیشہ شہر وہاں بنایا جاتا ہے جہاں کا پانی میٹھا ہو, جہاں کا زمین کا پانی اچھا ہو. اور یہ پتہ نہیں وہ کیسے نادان تھے جنہوں نے اس جگہ کو شہر کے لیے منتخب کیا کہ سارے شہر میں ایک نلکا نہیں جس کا پانی پیا جا سکتے, وہ سارے جاتے ہیں نہر کے کنارے جو پانی لگا, وہ نہر کو دعائیں دیں جو کہ نہر کا پانی جب چلتا ہے تو اندر زمین کے پانی کو کھینچتا ہوا چلتا ہے, زمین کے نمک کو پانی کھینچ کے چلتا ہے. یہ سمندر کیسے کڑوے ہیں, ان میں ہم تو نمک نہیں ڈالتے تو یہ کڑوے کیسے ہیں؟ جیسے ہی سمندر کا پانی کتنا کڑوا ہے, کبھی ہم نے نمک ڈالا یا اس میں کوئی ہم نے جا کر کوئی کڑوی دوائی ڈالی؟ زمین کا جو نمک ہے پانی جب چلتا ہے تو زمین کے نمک کو خود کھینچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا اللہ تعالیٰ نے میگنیٹ بنایا ہے کہ زمین کے نمک کو کھینچتا جاتا ہے, چلتا جاتا ہے. تو ساری دنیا کے جو دریا ہیں یہ بڑے بڑے ٹرالے ہیں جو نمک کو کھینچ کھینچ کے سمندر میں پھینک رہے ہیں. تو راوی کا دریا اور چناب اور جہلم اور ستلج اور بیاس اور وہ سندھ اور یہ اور فرات اور دجلہ اور نیل اور جہن اور سہن, یہ جتنے دنیا کے دریا ہیں یہ سارے کے سارے نمک کے ٹرالے ہیں جو زمین سے نمک کو کھینچ کھینچ کر آہستہ آہستہ سمندر میں گرا رہے ہیں. اس سے سمندر کا پانی کڑوا ہوتا رہتا ہے. اگر اللہ اس کو میٹھا کر دے تو ہم تو سارے برباد ہو جائیں, تو پانی گندا ہو جائے گا, گندا ہونے کے بعد بدبو چھوڑے گا, پھر اس کی غلاظت سے ہوائیں جب چلیں گی تو کراچی کے سمندر کی گندی ہوائیں فیصل آباد والوں کو مار کے رکھ دیں گی. تو یہ جو نہر جا رہی ہے یہ تھوڑا تھوڑا نمک اپنے ساتھ کھینچ کے لے جاتی ہے, اس لیے اس کے کناروں پہ جو نلکے ہیں ان کا پانی ذرا میٹھا ہو جاتا ہے, پینے کے قابل وہ بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ احساس شکر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے زمین میں کڑوا پانی رکھا, میٹھا رکھا, نمکین رکھا, کھاری رکھا, پھر اس کے بعد اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہوئے فرم بینا ہوما برزخ اللہ بغیان, ان دونوں کو جدا کرنے کے لیے زمین میں کوئی سسٹم کوئی نہیں, کہیں جا کر کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہاں اب آگے پتھر آ گیا ہے اب کڑوا پانی میٹھے میں نہیں جائے گا, اب آگے جا کے پلاسٹک کی دیواریں آ گئی ہیں تو اب نمکین پانی میٹھے میں نہیں جائے گا, آگے جا کے روڑے اور کنکر آ گئے ہیں, کنکریٹ آ گیا ہے تو اب کھارا پانی میٹھے میں نہیں جائے گا. سارا اسی زمین میں ہے, لیکن یہ اللہ کا دیوی نظام ہے کہ میٹھے پانی کو اپنی جگہ پہ چلاتا ہے, کڑوے کو اپنی پہ چلاتا ہے, کھاری کو اپنی پہ چلاتا ہے, نمکین کو اپنی جگہ پہ چلاتا ہے, ایک قطرہ ادھر کا ادھر نہیں جانے دیتا, سب ساتھ ہیں لیکن ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا. یہ اللہ تعالی بین البحرین حاجزا بینہما برزخ لا یبغیان, یہ جیسے اوپر اللہ دریاؤں کو نہیں ملنے دیتا زمین کے اندر کے پانیوں کو بھی اللہ تعالی ملنے نہیں دیتا, جس کی وجہ سے ہمیں میٹھا پانی نصیب ہوتا ہے. اگر اللہ اپنا پردہ ہٹا لے, اپنے حکم کو واپس لے لے اور کڑوا میٹھے میں مل جائے, نمکین کھارے میں مل جائے, کھارا کڑوے میں چلا جائے, پھر کڑوا میٹھے میں آ جائے, تو ساری زمین میں ایک قطرہ میٹھا پانی ملنے کو نصیب نہ ہو سب ترسیں. تو یہ میرے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے بتایا, وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها, زمین کو زندہ کیا, تمہیں پانی پہنچایا, وبث فيها من كل دابة, اور تمہارے لیے بے شمار میں نے جانور تیار کیے جن کو تم کسی کو کاٹتے ہو, کسی کا کھال کسی کی کھال کا خیمہ بناتے ہو, کسی کا دودھ پیتے ہو, کسی کا گوشت کھاتے ہو, کہیں سے مشق کے نافے نکال کے اس کو دواؤں میں استعمال کرتے ہو. بل انعام خلقها, میں نے جانور بنا, لکم فیہا دفء و منافع و منہا تاکلون, کہیں سے کسی کی کھال کی جفتیں بناتے ہو, کسی کا گوشت کھاتے ہو, کسی کی تجارت کرتے ہو. ولکم فیہا جمال حین تریحون و حین تفرحون, تمہیں جانور بڑے اچھے لگتے ہیں, پیارے لگتے ہیں, گھوڑے چلتے ہوئے, بھیڑیں چلتی ہیں, بکریاں چلتی ہیں, گائے چلتی ہیں, یہ منظر تمہیں بڑے پسند آتے ہیں, اچھے لگتے ہیں, صبح کو جانا, شام کو لوٹ کے آنا. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, پھر یہ تمہارا سامان وہاں لے کے جاتے ہیں جہاں سڑک نہیں جاتی. آج دنیا اتنی ترقی کر گئی پھر بھی ہر جگہ ایسے علاقے موجود ہیں جہاں سڑک نہیں جا سکتی. اللہ نے جانور بنائے, یہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں, گلگت کے پہاڑوں میں ایک جانور ہے یوک, وہ ایسی بلا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ٹرک جہاں جا کے فیل ہو جائیں وہ بڑے آرام سے یوں چڑھتا ہے جیسے سیدھی سڑک پہ جا رہا ہو, یوں سیدھی بلندیوں پر اپنے کندھوں پر وزن اٹھا کر وہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے جیسے ہم صاف زمین پہ چلتے ہیں, وہ اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ سیدھی چڑھائی پر یوں چلتا ہے, سیدھا چڑھتا یوں چلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ ان ربکم لرؤوف الرحیم, یہ تیرے رب نے ایسے جانور بنائے جو اوپر چوٹیوں پہ سامان لے کے جاتے ہیں, والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون, پھر اس نے گھوڑے بنائے, خچر بنائے, گدھے بنائے, کسی پہ سوار ہو, کسی کے حسن, کوئی حسن کا ذریعہ, کوئی سواری کا ذریعہ, کوئی سہولت کا ذریعہ, کوئی تجارت کا ذریعہ, کسی کا گوشت کھایا جا رہا, کسی کا دودھ پیا جا رہا, کسی کو خرید و فروخت کا ذریعہ بنایا جا رہا. یخلق ما لا تعلمون, اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد میں ایسی سواریاں بناؤں گا جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. تو یخلق ما لا تعلمون میں موٹریں چھپی ہوئی ہیں, ہوائی جہاز چھپے ہوئے ہیں, ریل گاڑیاں چھپی ہوئی ہیں, موٹر سائیکل چھپے ہوئے ہیں, اور ساری کی ساری گاڑیاں اور موٹریں اور ٹرک اور بسیں, یہ یخلق ما لا تعلمون کی آیت کے اندر اللہ نے چھپا کے بتایا اور اس آیت کو کھولا ہمارے زمانے میں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسی سواریاں بنا دیا. انگلستان کی جماعت ہواؤں میں اڑتی ہوئی فیصل آباد پہنچ گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, وہ یخلق ما لا تعلمون, کہ وہ ایسا اور کچھ بناؤں گا جو ابھی تم نہیں جانتے, آئندہ آنے والی نسلوں کو بتایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا وجود منوا کر اور ہم سے پانی ہونے کا اقرار کروا کر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مان کے لوگ زندگی بسر کریں. ہماری آج کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں, اللہ کی پابندیوں میں آنا گوارا نہیں ہے, عبادات کی حد تک تھوڑا سا مسلمان ہیں, نماز بھی پڑھ لی, روزہ بھی رکھ لیا, تسبیح بھی پھیر لی, لیکن پوری کی پوری زندگی اللہ کے حکم میں ڈھل جائے اس کا معاشرہ آج انکاری ہو چکا ہے. زبان سے نہیں کہتے, عملاً اس کا انکار ہو چکا ہے. عملی طور پر تاجروں سے کہو صحیح تو لوگ کہیں گے گزارا نہیں ہوتا, عورتوں سے کہو پردہ کریں وہ کہیں گے ہمیں تانے کھا جاتے ہیں, ہم لوگوں کو اوروں کو کیا جواب دیں گے کہ پردہ کر لیا, برقعہ پہن لیا, بھائی یہ مہندی کی رسمیں نہ کرو کا, پھر برادری کو کیسے راضی کریں گے, لوگوں کو کیسے راضی کریں گے, لوگوں کو خالص ہندو کی رسم مہندی رچانا, خالص کوئی اس کا پچھلی نسلوں میں اسلام میں اس کا کوئی وجود کوئی نہیں, اور کسی جگہ اس کا وجود کوئی نہیں. ہمارے ہاں مہندی رچا, ویسے ہندوؤں کو گالیاں دے رہے, ہندو ہمارا ازلی دشمن, ہندو سے ہماری دشمنی, اور ہر گھر میں ہندو کی رسم رچائی جا رہی, ساتھ مہندی کے کارڈ الگ چھپے ہوتے ہیں, مہندی کے کارڈ الگ چھپ کے آتے ہیں. کتنا بڑا ظلم و ستم ہے کہ جس دیش کا ایک نہیں دو نہیں کروڑوں بچے روزانہ بھوکے سو جاتے ہوں, اس دیش کا مالدار اپنی بیٹی کی مہندی پر لاکھوں روپے خرچ کر کے اسے آگ لگا دیتا ہے, اور اسے کہو بھائی تو کیا کر رہا تھا جی, عورتیں نہیں مانتی, عورتوں سے کہو کیا کر رہی ہو, کہیں پھر لوگ ہمیں کیا کہیں گے, تانے دیں گے. تو اس کو کوئی بھی نہیں سوچتا کہ میرا اللہ مجھے کیا کہے گا اور اللہ کا رسول مجھے کیا کہے. پیسہ تو امانت, زندگی امانت, ہر چیز امانت, پر امانت میں خیانت تو جائز نہیں. تو اس مال تو اللہ نے دیا لیکن اس لیے تو نہیں دیا کہ اس کو یوں ضائع کر دیا جائے. تو ہم اپنی, اللہ ہم سے پابندی چاہتا ہے کہ میرے حکموں کے پابند بن کے چلو, تو اپنی ذات کا وجود منوا کر اللہ لا الہ الا ہو, ایک اللہ باقی ہے الحی القیوم, اور تم سب فانی ہو, کل من علیہ فان, تمہیں پناہ ہے, اللہ کو بقا ہے, تم کمزور ہو, اللہ طاقتور ہے, تمہیں مٹنا ہے, اللہ مٹنے سے پاک ہے, تمہیں حساب دینا ہے, اللہ حساب دینے سے پاک ہے, لہذا اپنے اللہ کے تابع ہو کر چلو. یا پھر اس دن کا انتظار کرو, یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ, پھر وہ دن آ جائے گا جس دن تم سے بات نہیں کر سکو گے. ابھی تم مذاق اڑاتے ہو لیکن وہ دن آئے گا, یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا, جس دن زمین میں زلزلہ رہا ہوگا اور پہاڑ ریت بن رہے ہوں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین جب تھر تھرا رہی ہو, وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا, اور پہاڑوں کو ہلا ہلا کے, اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اللہ تعالیٰ ریت بنا کر ہوا میں بکھیر دے گا. اذا وقعت الواقعہ, ابھی سنبھلو ورنہ وہ دن آ رہا ہے, اور جب وہ آئے گا, لیس لوقعتها کاذبا, کوئی ہے اسے جھٹلا دے, کوئی ہے اس کو روک کے دکھا دے, خافضۃ الرافعہ, اس دن پتا چلے گا عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے، اس دن پتا چلے گا اونچے کون ہے اور نیچے کون ہے. یہ دن کسی کو اونچا کر دے گا، کسی کو نیچا کر دے گا. وہ کب آئے گا؟ ہاں، اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ ہل ہل کے، تھر تھرا کے، کپ کپا کے، ٹوٹ ٹوٹ کے اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں گے. ریت جب اچھی طرح مل جاتی ہے، جڑ جاتی ہے تو پتھر بن جاتا ہے، اس کو جب اس کو کرش کرو تو دوبارہ ریت بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں گے، ریت بن جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ بھڑک جائے گی. آکسیجن ہائیڈروجن ہے پانی، ان کو اللہ جدا کرے گا، نیچے آگ کا شعلہ دے گا. آکسیجن تو اتنی آگ پکڑتی ہے تو سارے سات سمندر میں جب آگ بھڑکے گی، دریا بھڑک اٹھیں گے، پہاڑوں کی برف بھی آگ کے شعلے بن جائے گی. اس دن ہماری پہاڑ بھی پگھلتا ہوا اور اس کے اوپر کی برف جو کبھی نہ پہلے جب سے وہ بنی ہے اس کی چادر کوئی نہ اتار سکا، لیکن قیامت کا دن اس کی چادر بھی اتار دے گا. اور اس کی سربا فلک چوٹی کو ننگا آج تک کوئی نہ دیکھ سکا. اس دن کوئی آنکھ اگر جیتی رہی تو ہماری پہاڑ کی چوٹی کو ننگا دیکھ سکے گی، لیکن اس سے پہلے وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی اور انسانیت خاموش ہو جائے گی اور انسان اوندھے پڑے ہوں گے، سیدھے پڑے ہوں گے، بچے ادھر مرے پڑے، مائیں ادھر گری پڑی، خامن ادھر پڑے، دلہنیں ادھر پڑی، باپ ادھر پڑے، مائیں ادھر مری، دوست ادھر مرے، تاجروں کی منڈیاں سنسان، زمینداروں کے کھیت ویران، باغوں کے خوشے کٹ چکے ہیں، جل چکے ہیں، بلبلیں نغمہ بھول چکی ہیں، ہوائیں چلنا بھول چکی ہیں، سورج اپنی شعائیں بھول چکا ہے، چاند اپنی کرنیں بھلا چکا ہے، تارے اپنی جھلملاہٹ کو بھلا چکے ہیں، آسمان کی اونچی چھت آج جھول گئی، آج وہ کپ کپا گئی، آج وہ سائبان بن گئی، پہلے تنی ہوئی چھت تھی آج وہ بکھر گئی، اور وہ ریزہ ریزہ ہوئی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت قبریں اکھڑ گئی واذا القبور بعثرت، زمین میں زلزلے آ گئے اور زمین پگھلنے لگی، پھیلنے لگی. واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، زمین بکھرنے لگی، سمٹنے لگی، پھیلنے لگی، سکڑنے لگی، ٹوٹنے لگی، بنے ہوئے گھر وہ زمین بوس ہونے لگے، سربا فلک عمارتیں وہ سجدے میں جانے لگی، لوہا پگھلنے لگا، کھڑکیاں ٹوٹنے لگی، دروازے بجنے لگے، ہوائیں سنسان ہو کر رک گئیں، تھم گئیں، شیر دھاڑنا بھول گئے، سانپ پھنکارنا بھول گئے، بلبل اپنا نغمہ بھولی، کوئل اپنی کوکو بھولی، چڑیاں اپنا چہچہاٹ بھولی، اور کائنات پہ سناٹا چھا گیا، اور کوئی ان پر رونے والا کوئی نہیں، کوئی ان کو کفن دینے والا کوئی نہیں، کوئی ان کی قبر کھودنے والا کوئی نہیں، کوئی ان پہ بیٹھ کے افسوس کرنے والا کوئی نہیں. کہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خوفناک جھٹکے کے ساتھ موت کی نیند سلا دیا. آسمان آسمان کے فرشتوں کو مار دیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ موت چھا گئی. آسمان پرزے پرزے ہو گئے. پھر عرش کے فرشتے دھڑم سے گرے، عرش اللہ کے امر کے ساتھ سیدھا قائم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کے بارے میں حکم دیا مر جائے، میکائیل کے بارے میں حکم دیا مر جائے. تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا، یا اللہ جبریل میکائیل کو تو آپ روک لیں، بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس وقت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ خاموش، میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں زندہ رہ سکتا، سب مرے. جبرائیل جیسا مرا پڑا، میکائیل جیسا فرشتہ مرا پڑا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل جب سور پھونک رہا ہوگا کہیں گے مر جاؤ، تو سور اڑتا ہوا ہواؤں میں چلتا ہوا عرش پر چلا جائے گا اور اسرافیل چکرا کے زمین پر گرے گا، اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، ملک الموت. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کون باقی، تو اس کے ٹانگے کاپیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت مر جا، تو بھی میری ایک حقیر مخلوق ہے. اور ملک الموت ایک چیخ مارے گا، اگر اس وقت دنیا کے انسان ہوتے، جنات ہوتے، فرشتے ہوتے، سب کے کلیجے پھٹ جاتے، ایسی خوفناک چیخ. اور وہ دھڑم گرے گا ساری کائنات کو موت کا کڑوا جام پلا کر. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا من کا نلی شریک ان پلی، ایسے اب کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ. پھر اللہ دوبارہ کہے گا من کا نلی شریک ان پلی، ایسے اب کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ. پھر سے دوبارہ کہے گا من کا نلی شریک ان پلی، ایسے کوئی ہے میرے مقابل تو آؤ. این الملوک کہاں ہے بادشاہ، این الجبارون ظالم کہاں ہے، این المتکبرون متکبر کہاں ہے، لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے، کوئی ہو تو جواب دے. اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ شہنشاہ کی بادشاہی. بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے کر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا انا المهيمن العزيز الجبار المتكبر، میں ہوں عزیز جبار متکبر، اين الملوك اين الجبارون اين المتكبرون لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. یہ بات اس کو کوئی ہے ہی نہیں، سنے صرف اکیلا اللہ ہے، ساری کائنات کو فنا کا پیالہ پلا کر اپنے ساتھ میں دائم قائم ابدی ازلی اول آخر ظاہر باطن والی متعال بر طواب ابد العابدین اور دہر الظاہرین، ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا، ہمیشہ کے لیے موت سے پاک، ہمیشہ کے لیے فنا سے پاک، ہمیشہ کے لیے زوال سے پاک، موت سے پاک، فنا سے پاک، زور سے پاک، جہالت سے پاک، شراکت سے پاک، وزارت سے پاک، فیصلوں کے غلط ہونے سے پاک، ندامت سے پاک، شرمندگی سے پاک، اپنے فیصلوں میں بے مثل، اپنے فیصلوں میں اٹل، اپنے فیصلوں میں بے بدل، اپنے ساتھ میں بے بدل بے مثل، اپنی طاقت میں بے بدل بے مثال بے مثل، اللہم یفعل وهم یسألون، جو چاہے کرے کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، باقی سب سے وہ پوچھے گا، اے فلنسألن الذین وصل الیہم ولنسألن المرسلین، ایک ایک سے اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے اور ایک ایک سے اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، اور پھر وہ دوسرا دن آئے گا جس میں اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، عورتوں کو زندہ کرے گا، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر اور پریشان حال زمین سے نکلیں گے، جیسے دانا اگتا ہے ایسے سر کی فصل نکلے گی، اگے گی، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، قبروں سے نکلیں گے تیزی کے ساتھ، وہم اور کوئی آج کسی کو یاد نہیں کرنے والا، کوئی کسی کا در دیکھنے والا نہیں. جب ہمارے نبی نے کہا نا کہ لوگ ننگے ہوں گے تو حضرت عائشہ نے کہا ہائے واسو عطا وا فضیحتا، ہے شرمندگی بے پردگی، کیا حال ہوگا؟ آپ نے کہا عائشہ کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا، خاشعتن ابصارهم، نظریں ایسے پست ہوں گے، ایسے محتحین یوں سر جھکے، مقنعی روسہم سر سے جھکے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفهم، نظریں یوں چکر گردش نہیں کر سکیں گے، نظریں ایسے پست ہوں گی، وافقدتهم ہوا، اور ان کے لیے نا کلیجہ منہ کو آنا، ہمارا اردو کا محاورہ کلیجہ اچھل کے منہ کو آ گیا، تو افقدتهم ہوا، اس دن کلیجے اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے، ادھر کون کھڑا ہے، ادھر کون کھڑا ہے، یہ دیکھنے کی بھی شکت نہیں ہوگی، اس دن اتنا بھی نہیں کوئی دیکھے گا، اتنا بھی نہیں کوئی دیکھے گا کہ نظر کی پتلی پھیر کے دیکھنے کی یہ کون ہے، یہ کون ہے، ایسی دہشت اور ایسی دہشت کا عالم ہوگا، اور کچھ پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کدھر کھڑے ہیں، بیٹی کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے، دیدی کہاں ہے، خاوند کہاں ہے، ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے، بھائی کہاں ہے. یہ حج میں تھوڑا سا رش ہوتا ہے، لوگ گم ہو جاتے ہیں، جب ارب ہا ارب انسان اور جنات سب کٹھے کھڑے ہوں گے تو اگر اللہ نے نہ ملایا تو کوئی طاقت نہیں کو کسی کو ڈھونڈا جا سکتا. میں ادھر حج میں ایک دفعہ حج میں اپنے ساتھ میں تھوڑا سا بچھڑا، 15-20 لاکھ کا مجمع، میری ایسی کیفیت ہوگی کہ جس کو کلیجہ اچھل کے منہ کو آنا، پریشان ہو گئے. تو حالانکہ میرے لیے تو کوئی مسئلہ اس وقت نہیں تھا، آرام سے اپنے مینا میں واپس جا سکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ساتھیوں سے ادھر ادھر ہوا تو ایک دم میرے سامنے سارا میدان عرفات تاریخ ہو گیا. مجھے یوں خیال آ رہا ہے کہ اگر میدان محشر جو 50,000 سال کا دن ہے اور جہاں خربوں انسان زندہ ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنوں سے جدا کر دیا اور ہم اپنوں سے بچھڑ گئے اور کسی کو قریب نہ آنے دیا، تو یہی عذاب تھوڑا ہے کہ 50,000 سال میں بچھڑا رہوں اپنوں سے اور مجھے کسی کا بھی کوئی پتہ نہ ہو کہ کون کہاں ہے اور کس حال میں. 50 منٹ آدمی پر بھاری ہو جاتے ہیں، 50,000 سال کی یوم کانا میں قدار ہو 50,000 سنہ فصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤذیہ ومن فی الارض جمیعا کلا ثم ینجیہ کلا نہیں اس نے کھڑے ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے لیکن ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکاری ہو جائیں، کوئی خبر نہیں کون کہاں ہے، کس حال میں ہے. پھر یہ دن اس سے زیادہ شدید ہے جب مرد عورت ننگے ہیں، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے, پھر ہمارے نبی کو پہنائے جائیں گے, پھر سارے نبیوں کو پہنائے جائیں گے, پھر اذان دینے والے کو کپڑے پہنائے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا, جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ ننگا رکھے گا. اور پھر یہ اس دن کا حساب کتاب ہے جس میں سے پار ہونا میری آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے, کیونکہ ہر مرد عورت کو فرشتے گردن میں ہاتھ دے دو یا شرف یوں گھسیٹ کر لے تو اللہ کے سامنے کھڑا کروں, کیا مرد کیا عورت ایسے ٹانگیں کاپ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ میری بندی آج کے دن کیا لے کر آئی ہو. او ہو ہائے ہائے, اس دن اولاد ہے بھی تو میری ماں کوئی نہیں, ہم نے کوئی کہا تھا کہ ہمارے لیے سب کچھ کر, ہم نے کب کہا تھا کہ تو اللہ کے حکموں کو ہمارے لیے توڑ دے. اولاد باپ سے کہیں گے ہم نے کب کہا تھا کہ تو ہمارے لیے رشوت لے, جھوٹ بول, سٹا کھیل, جوا کھیل, ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے لیے حرام لے کر آ. سب سب جب انکاری ہو جائیں گے تو کہے گا یا اللہ یہ میرے بچوں کو پہلے دوزخ میں ڈال, یا یہ میری بیوی کو دوزخ میں ڈال, یا میرے بھائیوں کو دوزخ میں ڈال, یا میری قوم کو دوزخ میں ڈال, یا اللہ ساری انسانیت کو دوزخ میں ڈال دے پر مجھے بچا لے. کلا نہ, لا تزر واجرۃ وزر اخرى, آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تیرے اپنا کیا ہوا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ, جو تو نے کیا ہے آج تجھے اس کا بھگتنا پڑے گا. تو اس دن جب دیکھے گا نا کہ یہ تو میرے انکاری ہو گئے, یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی گیا, و امہ و ابی, ماں باپ گئے, و صاحبتہ و اخیہ, وہ صاحبتہ و بنی ہے, بیوی گئی, بچے گئے, کیوں گئے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, آج ہر آدمی اپنی مصیبت میں ایسا گرفتار ہوگا کہ نہ ماں کو بچی یاد رہے گی, نہ بچی کو ماں یاد رہے گی, نہ باپ کو بیٹا, نہ بیٹے کو باپ, نہ بھائی کو بھائی, نہ بیوی کو خامن, نہ خامن کو بیوی, نہ یار کو یار, نہ پڑوسی کو پڑوسی, سب بھول جائیں گے. میرے بھائیوں بہنوں, ہم تو عام انسان ہیں. اس دن نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی, جب اللہ تعالیٰ دوزخ کو کہے گا نا لایا جائے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, وبرزت الجحیم للغاوین, فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى, وبرزت الجحیم لمن یرا, جس دن وہ بڑا ہنگامہ آئے گا, جس دن وہ بڑا ہنگامہ آئے گا اور انسان اپنا کیا دیکھے گا, اور اس نے اللہ جہنم کو کہے گا آ جاؤ, اور آئے گی تفور تکاد تمیز من الغیظ, جو آ رہی ہوگی غصے سے پھٹ رہی ہوگی اس کی آواز ہوگی آواز. تین چار دن پہلے ہمارے پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگ گئی, چھوٹی چھوٹی سی آگ, دو چار کمرے جل گئے, لیکن اس کی بھی آواز ایسی خوفناک تھی کہ ہمارا بالکل دیوار سے دیوار ملی ہوئی, ہم سب وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور بے بسی سے گھر کو جلتا دیکھ رہے ہیں. تو تھوڑی سی آگ کی آواز اور اس کا دھواں ایسا تھا کہ اوپر والوں کو سیڑھی لگا کے ہمارے گھر میں اتارا گیا کہ نیچے اترنے کا راستہ کوئی نہ رہا, دھوئے سے سارا گھر بھر گیا اور دھوئے سے گھٹن گھٹ کے مرنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا. تو اس دن مجھے یہ آئے سمجھ میں آ رہی تھی کہ سموم و حمیم و ظل من یحموم, اللہ تعالیٰ جہنم میں فرما رہا ہے کہ کھولتا گرم پانی ہوگا اور گرم ہوائیں ہوں گی اور دھوئے کا بادل ہوگا. تو اس دن سمجھ میں آیا کہ دھواں کتنا بڑا عذاب ہے, دھواں آکسیجن کو ختم کر دیتا ہے تو سانس گھٹ جاتا ہے اور آدمی بے موت مرتا ہے. تو اس تھوڑی سی آگ کی آواز تھی جو سارے محلے میں جا رہی تھی, اور جہنم آ رہی ہے اور وہ غصے سے چیخ رہی ہے اور اس کی آواز ہے دشت اور زفرا, جو میدان معاشر میں آئے گی تو چیخ مارے, وہ چیخ ایسی خوفناک ہوگی کہ اگر کسی شخص کے پاس ستر نبیوں کے برابر بھی عمل ہوگا کہے گا آج میں نہیں بخشا جاؤں گا. ستر نبیوں کا عمل لے کر آنے والا بھی کہے گا ہائے مر گیا پتہ نہیں کیا بنے گا. تو اس کی آواز سن کر سارے دنیا کے انسان منہ کے بل زمین پر گریں, اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی اس دن 70,000 لگامیں ہوں گی, لگامیں ہر لگام پہ 70,000 فرشتوں کو اسے پکڑ کے لا رہا ہوگا, وہ منہ ایسی منہ زور ہوگی کہ فرشتوں کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی. جب وہ میدان معاشر میں آئے گی پھر فرشتوں سے بے بس ہو جائے گی, فرشتے بے بس ہو جائیں گے, فرشتے اس کو نہیں قبول کر سکیں گے. اس وقت اللہ کی ایک خاص تجلی آئے گی جو اس پر پڑے گی اور وہ تھم کے دبک کے پیچھے ہٹ جائے گی, اگر اللہ اپنی اس تجلی کو اس وقت ظاہر نہیں فرمائے گا تو 4,90,00,000,000 فرشتوں کے ہاتھوں سے دوزخ چھوٹ جائے گی اور پوری دنیا کے نیک و بد کو نگل جائے، کسی کو نہ چھوڑے، سب کو نگل جائے. اس دن جب وہ آئے گی اور ایک دم پھٹے گی اور ایک دم وہ پھڑکے گی اور فرشتوں کے پسینے چھوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو ڈالے گا جس پر وہ بے بس ہو کر پیچھے ہٹے گی. اس دن اس عمل اس آگ کو اور اس کی آواز کو سن کر ساری دنیا کے انسان تو انسان ہیں نبی پکاریں گے نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی، کیا آدم، کیا نوح، کیا ادریس، کیا شیت، کیا شعیہ، کیا یعقوب، کیا یوسف، کیا اسحاق، کیا اسماعیل، کیا ابراہیم علیہ السلام، کیا یونس، کیا دانیال، کیا یحییٰ، کیا زکریہ، کیا داؤد، کیا سلیمان اور کیا یوشع اور کیا ہارون، سب کی پکار ہوگی. کیا لوط، کیا شعیب، کیا صالح، کیا ہود علیہ السلام، سب کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس تو میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. اس وقت صرف ایک ہستی ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس کو کہیں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے، باقی سب بھول جائیں. میرے بھائی اور بہنوں، یہ دنیا کے دھوکے میں آ کر اللہ کو ناراض کرنا دنیا کی سب سے بڑی نادانی ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دینا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے. اس سے بڑا نادان کوئی نہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، جو اپنے من کی دنیا کو آباد اور راضی کرنے کے لیے آخرت کی زندگی کو اجاڑ دے، برباد کر دے. اس سے نادان نہ کوئی مرد ہے، اس سے بے وقوف نہ کوئی عورت ہے. یہ دنیا کے سب سے نادان لوگ ہیں جو آخرت کا سودا کر دیتے ہیں اور دنیا کو خرید لیتے ہیں اور آخرت کو بیچ دیتے ہیں. کلمہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے بچھ جاؤ، اللہ کی مان کے زندگی گزار جاؤ، لوگوں کے تانوں کو سن کر کانوں میں تیل ڈال لو، سننا بند کر دو، لوگوں کی ترچی نظریں دیکھو تو نظریں جھکا لو، آنکھوں پہ پردے ڈال دو، مجھے نہیں دکھائی دیتا، مجھے نہیں سنائی دیتا، بس میرا اللہ راضی ہو جائے، میری منزل مجھے مل گئی. لیتا قتحلو والایام مریرت ولیتا قطربا والانام غضاب، یا بس تو راضی ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو گیا. لوگوں کو خوش کرنا ہوتا تو امام حسین کو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی قربانی دیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ خوش ہو جائیں. یہاں تو اتنا ہی ہوتا نا بھائی، تم پردہ کیوں نہیں کرتے ہو، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو پرانی عورت پرانے زمانے کی عورت ہو، تم مہندی کیوں کر رہے ہو، کیا لوگ کیا کہیں گے. اتنی بڑی نافرمانیاں کو کھلے بندوں کر دیں، تبلے کی تھاپ ہے، لڑکیاں ناچ رہے، لڑکے ناچ رہے، کیا ظلم و ستم ہے. یہ زمین اس لیے تو نہیں بنی تھی کہ اس پہ گھنگروں کی چھن چھن ہو اور پائل کی چھنکار ہو، یہ زمین تو اس لیے بنی تھی کہ اس کو سجدوں سے آباد کیا جائے، اللہ کی طاقت کے ساتھ آباد کیا جائے. یہ اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ رقص اور موسیقی کی محفلیں سجائی جائیں، گھر گھر سے گانے کی آوازیں سنائی دیں اور عورت بے پرد ہو کر بازار کی اور محفل کی زینت بن جائے. اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا. ہماری ترجیحات جدا ہیں، ہمارے سامنے اللہ ہے، انہیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے ہر قیمت دینی ہمارے لیے حکم کا درجہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دو، اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے ادا کر دو. اب ایک دوسرا ذہن ہے کہ ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، اپنے آپ کو خوش کرنا ہے، اس کے لیے جو قیمت ادا کرنی پڑے ادا کر دو. لوگ مجھے اچھا کہیں، معاشرہ مجھے اچھا کہے، سوسائٹی مجھے اچھا سمجھے، اس پر جو قیمت لگتی ہے دے دو. تو اب دو راہیں ہو جائیں گی. ایک طبقہ کہتا ہے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک طبقہ کہتا ہے مجھے اپنے آپ کو راضی کرنا ہے، مجھے لوگوں کو خوش کرنا ہے. ایک طبقہ کہتا ہے میرے سارے کام اللہ بناتا ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے میرے سارے کام پیسے سے بنتے ہیں. تو دونوں راہیں جدا ہو جائیں گی. جو کہتا میرا اللہ میرا ہو تو میرے کام بنے گے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ لگا دے گا. جو کہتا ہے پیسہ ہوگا تو میرے کام بنے گے، وہ پیسے کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لگا دے گا. جو کہتا میں لوگوں کی نظروں میں پسند آؤں، لوگوں مجھے اچھا کہ میری واہ واہ ہو، تو اس کے لیے اللہ کے ہر حکم پر بلڈوزر چلا دے گا. اور یہ لوگ کہتا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات پر بھی بلڈوزر چلا دیتا. تو یہ اس وقت ہمارا ذہن جو بازار میں بنا ہوا ہے، گھر میں، ماحول میں، اسکول میں، کالج میں ذہن بنا ہوا ہے، وہ یہ نہیں بنا کہ اللہ کو ہر حال میں ہم نے راضی کرنا. تو تبلیغ کا کام ذہن سازی کی محنت ہے، یہ تقریروں سے نہیں بنتا، یہ گھر بیٹھے نہیں بنتا، ماحول میں آنے سے بنتا ہے، بار بار سننا پڑتا ہے. ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے، ایک عشرہ گزر گیا ہے، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے نا. غیر مسلم کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، ان کے سامنے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ آخرت نہ اللہ ہے، تو وہ سال کی خوشی مناتے ہیں شراب پی کے، زنا کر کے، ناچ کے، گا کے. ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا تو پہلا دن ہی رونے دھونے سے شروع ہوتا ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا گیا، 26 ذوالحجہ کو انہیں خنجر لگا اور یکم محرم کو وہ قبر میں اتارے گئے. دنیا کا سب سے عظیم مسلمان ابو بکر کے بعد دوسرے نمبر کا شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ہمارا تو یکم محرم ہی اتنے بڑے سانحہ سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں تو رونے کی سوا کوئی کام کوئی نہیں، آنسو بہانے کی سوا ہمارا کوئی کام کوئی نہیں. اور سال کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دہائی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے قیامت تک کے لیے بڑے موٹے حرفوں کے ساتھ کائنات کی تختی پر لکھ کے دے دیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنی پڑے تو کر دو. اتنے موٹے حروف کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اس کو کوئی مٹائی نہیں سکتی. ایک بول کے ساتھ حضرت حسین کا سارا خاندان بچ سکتا تھا. عزت، دولت، شہرت، یہ سارے نوجوان کیا کہتے ہیں، عزت، دولت، شہرت. شہید احمد جو کرکٹ والا، وہ کہنے لگا اتنی چھوٹی عمر میں تینوں چیزیں مل گئی، عزت میں مل گئی، دولت میں مل گئی، شہرت میں مل گئی، 22-23 سال کی عمر میں سب کچھ مل گیا. کہنے کہ لیکن چین پھر بھی نہ آیا. پر یہ سوچ چلنا شروع ہوئی کہ اگر عزت، دولت، شہرت زندگی کا مقصد ہے تو مجھے تو حاصل ہو چکا ہے، پھر مجھے چین کیوں نہیں ہے؟ تو لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد کوئی اور چیز ہے، یہ نہیں. کیونکہ مقصد کو پانے کے بعد تو چین آ جانا چاہیے، مقصد مل گیا ہے لیکن چین کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کوئی اور چیز ہے زندگی کا مقصد، وہ نہیں جسے میں سمجھا ہوں. کس جستجو نے پھر آہستہ 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 تبلیغ کی طرف پھیر دیا، دین کی طرف پھیر دیا. پھر کہنے کے اب پتہ چلا کہ زندگی کا مقصد کیا. ہم تو صرف سینچریاں بنانے کو مقصد بنائے پھرتے تھے، ریکارڈ بنانے کو مقصد بنائے پھرتے تھے، اب پتہ چلا کہ اللہ کو راضی کرنا ہی زندگی کا مقصد. تو میرے بھائی اور بہنوں، ہمارے تو سال کی ابتدا رونے دھونے سے نہ کہ کوئی، ویسے کیسی پاگل دنیا ہے، کوئی اگر کسی کا مال چوری ہو جائے تو کوئی خوشی منائے گا، کسی کا مال چوری ہو جائے تو خوشی منائے گا، کسی کا پیسہ لوٹ جائے تو اس پر وہ موم بتیاں جلائے گا، شرابیں پیے گا، ناچ گانا گائے گا. یہ کیسے دیوانے ہیں جو سالگرہ پہ موم بتیاں جلا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، سال کے ختم ہونے پر ناچ رہے، گا رہے اور گانے کی محفلیں سجا رہے ہیں. ہماری تو زندگی چورائی چلی گئی، 365 دن ہماری زندگی کے چوری ہو گئے. وقت کا تیز رفتار خنجر ہماری زندگی کے درخت میں سے 360 شاخیں کاٹ کے چلا گیا، 365 دن کاٹ کے چلا گیا اور اس کے پھول پتیاں گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ، کتنے گھنٹے، کتنے ہفتے، کتنے دن، کتنے مہینے میری زندگی میں سے چرائے گئے. اور اس پر لوگ خوش ہو رہے تھے، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر. ہے کیسی دیوانی دنیا ہے. جو چیز یورپ سے آ جائے ہم نے بھی غلط دعا لینا، امین کر کے پاگلوں کی طرح پیچھے چل پڑنا. وہ عورت ننگی ہوئی، ہم نے بھی ننگے ہونا ہے، ہماری عورت بھی ننگے ہونے میں عزت محسوس کرنے لگے. لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے. ان کی تو کوشش ہے کہ مشرق کی عورت کو اسکرٹ پہنانا ہے، جین اور اسکرٹ پہ بلانا چاہتے ہیں. جب ان کے نوجوان جینے پہننے شروع کر دیں، عورتیں اسکرٹ پہننا شروع کر دیں، تو پھر اس ملک سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اب یہ ہمارا غلام ہے، ان کو نہ کسی فوج سے مارنے کی ضرورت ہے، نہ کسی بم سے مارنے کی ضرورت ہے، اب یہ وہ نوکر ہیں جس کے ناک میں نکیل لگی ہوئی ہے، اس کو کھینچو تو کھینچائے گا، چھوڑو تو پچھڑ جائے گا. یہ وہ اونٹ کی طرح ہو گئے ہیں، جس کے ناک میں نکیل ڈال دو بچے لے کے چل سکتا ہے. تو وہ مختصر سے مختصر لباس کی طرف کھینچ رہے ہیں، آہستہ آہستہ سرکار ہیں. عورت تو چھپی ہوئی چیز کا نام تھا، نہ کہ بے پرد ہو کر اور بازار کی زینت پر کر بازاروں میں آنے کا. اللہ تو عورت کا نام کھلنا پسند نہیں کرتا، چھ جائے کہ اس کا لباس اتنا ننگا ہو جائے تو کپڑے پہن کر بھی کاشیات آریات. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک دن ایک زمانہ آنے والا ہے جب عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، کاشیات آریات، مائلات، ممیلات. وہ اپنے حسن کی دعوت دیتی ہوئی پر رہی ہوں گی تو ان کو جنت کی ہوا بھی نہیں مل سکے گی. اور جنت کی ہوا 500 میل نہیں، 500 سال کے مسافت سے 500 برس آدمی دور کھڑا ہو تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان بیچاری قسمت کی ماری عورتوں کو وہ خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی چلے جائے کہ جنت کا مل جائے. ہے یورپ کی عورت نے باہر آ کر کوئی تھوڑی قیمت نہیں ادا کی, اپنی عزت کے سودے کر کے باہر آنے کی قیمت ادا کی ہے. اور اس کے بعد وہ اس طرح 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی میری واکسٹون کرافٹ, اس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ عورت کو آزاد کیا جائے. اس سے پہلے یورپ کی عورت بھی آزاد نہ تھی, وہ بھی گھر کی خاتون تھی, چاہے وہ خوب کافر تھے لیکن عورت گھر کی خاتون تھی. وہ گھر میں رہنے والی تھی, بازار کی زینت نہ تھی, وہ ماڈل نہ تھی, وہ ماڈل گرل نہ تھی. دیکھو کتنے ہر پوسٹر میں دودھ بیچنے والوں نے بھی عورت کو استعمال کیا, موٹر سائیکل بیچنے والوں میں ننگی عورتوں کو استعمال کیا ہوا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں کہ عورت آزاد ہے, یہ تہذیب اور اس کو ثقافت کا نام دیا. اتنی بے قیمت ہو جانا, اتنا بے قیمت ہو جانا. تو 1792 میں یہ نظریہ پیش کیا گیا عورت کو آزاد کیا جائے. اور پھر اسی لندن اسی انگلینڈ میں اسی میں 1998 میں ایک سروے ہوا, عورتوں سے پوچھا گیا واپس جانا چاہتی ہو کہ یہی کسی زندگی میں رہنا چاہتی ہو, تو 98% عورتوں نے یہ کہا کہ ہم گھر لوٹنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خاوندی کوئی نہیں ملتا, بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں اور ٹیشو پیپر کی طرح پھر پھینک دیتے. تو عورت کی عزت اس کے گھر بیٹھنے میں چھپنے میں ہے, نہ کہ ظاہر ہونے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پورے قرآن میں ایک عورت کا نام نہیں لیا, ویسے بھائی حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے اور پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آتا. حضرت مریم کا نام اس لیے استعمال ہوا ہے کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, ذالک عیسی ابن مریم, یہ میرا بیٹا نہیں یہ مریم کا بیٹا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے نبی کی عورتوں کا نام دیا, نہ انبیاء کی عورتوں کا نام, نہ کسی اچھی عورت کا نام, کسی بری عورت کا نام. امراۃ فرعون, فرعون کی بیوی اللہ کی نیک بندی, اللہ نے نام نہیں بتایا. امراۃ لوط, لوط علیہ السلام کی بیوی کافر, اللہ نے نام نہیں بتایا. امراۃ عمران, عمران کی بیوی بہت نیک عورت ہے, اللہ نے نام نہیں بتایا. مریم کی ماں کا نام قرآن نہیں بتاتا, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام قرآن نہیں بتاتا, صرف خانے کے عنوان سے نام آتا ہے. امراۃ العزیز, امراۃ فرعون, امراۃ لوط, امراۃ نوح. اس پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عورت کے نام کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا, تو عورت کو کھلے منہ بازار میں پھرنے کی کیسے اجازت دے گا, اس کو وہ ناچنے کی کیسے اجازت دے گا. ہمارے سامنے آخرت نہیں, اللہ نے جنت نہیں جہنم نہیں, اور اسی فیصلہ باد کو جنت بنانے کا ارادہ کیا ہوا ہے وہ بنتا نہیں. اور دنیا کو لوگ جنت بنا بنا تھک گئے. 18ویں جو صدی ہے نا, 18ویں صدی سائنس نے سر اٹھایا اور آنکھیں کھولی. تو 1711 میں ایک سائنسدان پیدا ہوا, اس کا نام ہے ایڈورڈ ہیوم, یہ جرمنی کا تھا. 1642 میں پیدا ہوا ہے نیوٹن, 1727 میں وہ مرا ہے. تو اس نے یہ دریافت کیا کہ کائنات میں ایک قانون ہے ریاضی کا جس کے تحت یہ چل رہی, ایک ایسا زبردست قانون ہے جس میں ذرا برابر تبدیلی نہیں ہوتی. تو اس سے ایک قدم آگے ہیوم نے اٹھایا, یہ 1711 میں پیدا ہوا, 1772 میں مرا ہے. اس نے یہ نظریہ پیش کیا جب کائنات ایک قانون کے تحت چلتی ہے تو کسی رب کو ماننے کی کیا ضرورت, رب ہے ہی کوئی, جب دو اور دو چار ہی ہوتا ہے تب اس میں کیا ضرورت ہے رب کو ماننے کی کہ اللہ نے دو جمع دو چار کر دیا, جب اللہ ہے ہی بن. کیونکہ نیوٹن کی تھیوری کے بعد یہ نظریہ تو بن گیا کہ کائنات کو بنایا تو اللہ نے, اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہیں, خود بخود ہو رہا ہے, اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہیں. جیسے سوئٹزرلینڈ والوں نے گھڑی بنائی اور گھڑی بنا کر انہیں بازار میں بھیج دی, اب سوئٹزرلینڈ والوں کا, جاپان والوں کا گھڑی پہ اختیار ختم ہو گیا. اب گھڑی میری جیب میں ہے, چاہے ہاتھ پہ باندھوں, پاؤں پہ باندھوں, جیب میں رکھوں, توڑ دوں, اب جاپان والے کچھ نہیں کر سکتے. تو کتنا نظریہ جہالت کی وجہ سے بن گیا کہ بنایا تو اللہ نے پر اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہیں ہے. تو ایڈورڈ ہیوم نے پھر اس سے اگلا قدم اٹھایا تھا کہ ہم نے جاپان کو تو سوئٹزرلینڈ, اس کو سوئٹزرلینڈ میں گھڑیاں بنتی تھی, بٹ ہم نے سوئٹزرلینڈ کو تو دیکھا ہے گھڑی بناتے ہوئے, ہم نے اللہ کو دیکھا ہے کہ اس نے دنیا بنائی, تو ہمیں کسی فرضی خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے, اللہ خدا ہے ہی کوئی نہیں. یہ سب سے پہلا نظریہ اس شخص نے پیش کیا. پھر اس کے ساتھ 1725 میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے اسکاٹلینڈ میں, ایڈم سمتھ. اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ مال کے کمانے میں بھی لوگوں کو آزاد کر دو، چاہے سود سے کمائیں، چاہے عورت اپنے جسم کی نمائش کر کے کمائے، چاہے جسم کو بیچ کے کمائے، چاہے کوئی جھوٹ سے کمائے، چاہے کوئی سٹا سے کمائے، چاہے کوئی جوئے سے کمائے، چاہے کوئی لاٹری سے، یہ لاٹری اسکیمیں اور جتنی انعامی ساری یورپ سے تو آئی ہوئی، اب یہ ہمارے لوگ بھی انعامی بانڈ خرید کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ میرا بانڈ کاٹ دے، میرے دن پھر جاون دے، کیسے بدبخت ہیں کہ اللہ سے حرام کی دعا کر رہے ہیں، یہ نہیں جیسے کوئی اللہ پتا سور حرام یہ کہہ رہی ہے اللہ میں کو سور دا گوشت لے دے کسی پاس، اللہ نے کہا شراب حرام یہ کہہ رہی ہے اللہ کو شراب دی بوتل ہی لب جائے، تو انعامی بانڈ لے کر اس کو گھروں میں رکھ کر عورتیں بھی دعائیں مانگ رہی ہیں، مرد بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ میرا بانڈ تو کٹ دے میرے دن پھر جاؤں، اللہ سے اس کی حرام کردہ چیز کو مانگنا، اللہ کا جوا حرام، میسر جوا، میسر میسر عربی میں جو میسر کہتے ہیں آسان چیز، آسان جوا میں تو آسانی سے رسک آ جاتا، 100 روپے کا بانڈ خریدا پتہ نہیں کتنے لاکھ کا وہ نکل آیا، 1000 کا بانڈ خریدا 10 لاکھ کا وہ نکل آیا، تو اس لیے عربی میں جوئے کو میسر کہتے ہیں، آسانی سے ملنے والی چیز، آسانی سے ملنے والی چیز، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کٹ دے میرا بانڈ کٹ دے، بچی کی شادی کرنی ہے اللہ میرا بانڈ نکال دے، دکان بنانی میرا بانڈ نکال دے، اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو اللہ سے مانگنا کتنا بڑا، کتنی بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو للکارنے والی چیز، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ آخرت سامنے نہ جنت سامنے، جو چیز ادھر سے آئی اس کو ہاں ہاں میں ہاں، وہاں سے لاٹری آئی چلا دو، بانڈ آئے چلا دو، جوا آیا چلا دو، سٹا آیا چلا دو، عورت کو آزاد کرو کر دو، سارے اسکولوں میں بچے بچیوں کو کٹھا پڑھا رہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں میں ٹائیاں لٹکی اسکول جا رہے ہیں، کوئی شلوار کرتے کے ساتھ اسکول بھیجنا ہی ہے تو سنبھالو، ہمارے ساتھی ماشاءاللہ اب تو ان کا اسکول بڑا کامیاب ہو گیا، ان کے باپ نے گلبرگ میں اسکول بنا، بڑا اسکول چلا روزن کے نام سے بڑا چلا، وہ فوت ہو گیا، ان کے بیٹے نے سنبھالا اور بہو نے، وہ لگ گئے تبلیغ میں، انہوں نے سوچا کہ ہمیں تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم تو اپنی تہذیب کے گلے میں جب لانت لٹکا رہے ہیں، تو انہوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ سارے بچوں کا لباس شلوار کرتا کر دیا اور بچیوں کے لیے اسکارف کر دیا، تو آدھے سے زیادہ بچے لوگوں نے اٹھا لیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھانا چاہتے جو آپ سکھا رہے ہیں، اسکول خالی ہو گیا، اگر 300 بچے تھے تو 50 رہ گئے، حیران پریشان یہ کیا ہوا، حالانکہ انہوں نے نصاب نہیں بدلا، صرف لباس بدلا کہ شلوار کرتا بچے پہنتے ہیں اور بچیاں پورا لباس، میں ابھی لاہور میں تھا، میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کو، تو میں سر پیٹ کے رہ گیا کہ بچیاں اسکول آ رہی تھیں اور ساری پنڈلیاں ننگی تھیں، ان کو فراک ایسے پہنے ہوئے تھے کہ پوری پنڈلی ننگی، پیسہ خدا بن گیا، نسل کے یہ لوگ پھانسی پہ لٹکانے کے قابل ہیں جو پیسے کے خاطر ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں، اور یہ جو ماں باپ ہیں یہ جوتے لگانے کے قابل ہیں جو ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، آخرت سامنے کوئی نہیں ہے، سورب اسکول خالی، تو میرے انہوں نے مجھ سے بات کی، اللہ نے ان کو مال دیا تھا، اسکول ان کی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، اللہ نے ان کو اور بہت رزق دیا ہوا تھا، چلاؤ تو اب تم کوئی کمائی دینا تو مشن ہے کرو اس کو، ایک سال کہنے اب تو یہ کمر ٹوٹ گئی تو ہمت ہی نہیں رہی، تم چلو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ، پھر آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے، کچھ لوگ اب بھی ہیں ایسے شمع بجھ جائیں تو قیامت نہ آ جائے، میں یہ جو ہمارا گورنر خالد مقبول، تو یہ جب فوج میں تھا تو اس نے میرا بیان سنا تھا حج پر، مجھے نہیں پتا تھا، میں جب اس کو ملا رائمنڈ کے اجتماع میں تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کا بیان سنا ہوا ہے، ان کا پھر کوئی آپ سے ملاقات ہو جائے گا ضرور ہو جائے، تو اس نے ہمیں وہاں گورنر ہاؤس بلایا، چلے گا ہم، شہید انور تھا، میں تھا، ایک دو اور ساتھ ہمیں، تو وہ کہنے لگا
کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم نے تو ٹی وی فری کر لیا تھا، ہر چیز آزاد کر دی تھی، تو اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نوجوان نسل میں بے حیائی تیزی سے پھیلتی، لیکن ہم حیران ہیں کہ نوجوان نسل میں دین آ رہا ہے بجائے اس کے تو وہ ادھر جاتے، وہ دین کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، یہ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ خالد صاحب یہ مجھ سے بات کر رہا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ادھر بھی جا رہے ہیں لیکن ادھر بھی آ رہے ہیں، ادھر آنے والی بھی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ. تو دو سال ان کو جھٹکے لگے، اللہ تعالیٰ نے پھر جو موڑا، اب ان کو جگہ نہیں مل رہی بچے داخل کرنے کی. انہوں نے پچھلی جگہ لی، وہاں عمارت بنائی، اس کے پیچھے عمارت بنائی، ایک پلے گراؤنڈ تھا اس کو ختم کر کے وہاں عمارت بنائی. ان کی وہیں سات اسکول ہیں جہاں لڑکیاں ایسے جینس پہن کے آ رہی ہیں، پتلونے پہن کے آ رہی ہیں، فراک پہن کے آ رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ گلبرگ کے بیچ میں اسکول ہے جہاں بچیاں نکلتی ہیں پھولوں کی طرح اسکارف پہنے ہوئے. بڑی بچی نے پورا نقاب لیا ہوا، چھوٹی بچی نے اسکارف پہنے ہوئے، بچوں نے سر پہ ٹوپیاں رکھی ہوئی، شلوار کرتے پہنے ہوئے اور اسکول آ رہے ہیں. یہ تو ہمارے سامنے کوئی منزل نہ ہوتی تو چلو ٹھیک ہے جیسا دیش ویسا بھیج. آپ دیکھتے نہیں ہو کبھی چیتے نے اپنا رنگ ڈھنگ بدلا، کبھی شیر نے لباس بدلا، کبھی کوا چاہے کالا ہی صحیح، کبھی اس نے کہا گیا مینو ہی چٹا کر دے سار مہینوں دن کالا کہاں، وہ اپنے کالے پن پہ خوش ہے، سانپ اپنے ٹیڑے پن پہ خوش ہے، بگلا اپنی ٹیڑی گردن پہ خوش ہے. دیکھتے نہیں وہ کائنات رنگ نہیں بدلتی، صرف ہم ہی رہ گئے ہیں کہ جیسا دیش ویسا بھی جیسا رنگ دیکھا ویسے ڈھل گئے، جو چیز یورپ سے آئی اس کو لینا شروع کر دی. کسی قوم کا میدان میں شکست کھا جانا کوئی بڑی بات نہیں، نبیوں نے عین میدان جنگ میں شکست کھائی ہے اور نبیوں کے سردار نے احد کی لڑائی میں شکست کھائی ہے. اور میدان میں مر جانا کوئی بڑی بات نہیں، نبی میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. لیکن نظریاتی شکست کھا جانا کسی قوم کی اصل شکست ہوتی، اپنے نظریات کو ہار دینا. ہمیں ایٹم بم مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی خامخواہ آج کا باطل پریشان ہو رہا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت، ہمارا ایٹم ہمیں کچھ نہیں دے سکتا چونکہ ہم نظریاتی طور پر شکست خوردہ قوم ہیں. ہمارے پاس اپنے نظریہ ہونے کے بعد بڑی پارسی بیچے تیری یہ دیکھو قسمت کے کھیل. ہم قرآن جیسی زندگی اپنے گھروں میں رکھ کر ہم یورپ سے آیا ہوا نصاب پڑھا رہے ہیں، جس میں پیسے کا مان جاتا ہوں لے دیتا ہے انگلش میڈیم اسکول، آکسفورڈ کا نصاب، بھاگ رہی ہے دنیا اپنے بچوں کو داخل کرانے. ایسے اسکول بھی ہیں جہاں کی ایک مہینے کی فیس 7,000 روپے ایک مہینے کی فیس، اور وہاں لوگوں کے بچے ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. جس دیش کا کروڑوں بچہ رات کو بھوکا سوتا ہے، ماں کی خشک چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے کرتے وہ روتے روتے سو جاتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو ایک خشک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے، اس دیش کا بچہ 7,000 روپے فیس دے کے اسکول پڑھ رہا ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم نہ دی جائے، دی جائے، پر پہلے مسلمان تو بنا دیا جائے. پہلے انہیں یہ تو پتہ چلے کہ میں ہوں کون، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کس نے بھیجا، مجھے کیوں بھیجا، یہ بات انہیں سمجھا دی جائے. پھر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، سیاستدان بنے، جج بنے، جو مرضی بنے، پہلے مسلمان تو بنے. اگر ہم مر جائیں تو ہمارے لیے کچھ فائدہ تو آئے، کوئی اس کا روزہ نماز سے کرتے لالت ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ تو بنے. ان بیچاروں کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ الحمد کیسے پڑی جاتی ہے تو ہمارے لیے کیا کریں گے وہ، یا ان کی دولت ہمارے کس کام. آج کل کی اولاد تو ماں باپ کو ویسے نہیں پوچھتی، مر کے کیا پوچھیں، وہ زندہ کو نہیں پوچھتے تو مرنے کے بعد کیا پوچھیں. تو بھائیو اور بہنوں، ہماری ایک منزل ہے، ہم آزاد نہیں مادر پتر کہ جو ادھر سے بات آئے اس کے پیچھے چل پڑو. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت میں، ظاہر اور باطن میں ہمیں ایک راہبر ملا، ایک ہادی ملا، ایک رسول ملا، اس کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم ملا. یہ ہے میرا محبوب، میرا حبیب، یہ دونوں جہان کی گتھیاں سلجھانے آیا ہے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو دنیا بھی تمہارے لیے لایا ہوں، آخرت بھی لایا ہوں. ہمارا نبی صرف آخرت لے کر نہیں آیا تھا، دنیا بھی لایا ہوں آخرت بھی لایا ہوں. علی بن حاتم کو آپ نے دعوت دی، انہوں نے ایران کا اور روم کا جاہ و جلال دیکھا ہوا تھا، بادشاہوں کا. آپ کو دیکھا تو آپ نے الٹا ان کو اپنے سرانے پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گئے. پھر آپ نے کہا اسلم تسلم، علی ایمان لیا سلامتی پائے گا، کامیاب ہو جائے گا. علی سوچ میں پڑ گئے. علی بن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے، حاتم تائی مشہور سردار گزرے نا شفیع کا، اس کے بیٹے. تو جب وہ تھوڑے سے خاموش ہوئے تو ہمارے نبی نے فرمایا، میں بتاؤں تو کیوں چپ ہو گیا ہے؟ تو یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے دشمن زیادہ ہیں، اس کے دوست تھوڑے ہیں. ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، اور تو یہ سوچ رہا ہے رمتهم العرب مع حاجتهم، اور تو یہ سوچ رہا ہے کہ اتبعه ضعفة من الناس لا قدرة لهم. تو یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے ماننے والے تو سارے غریب لوگ ہیں، اور وہ ہیں جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، تو یہ ان کے پیچھے چل کے مجھے کیا ملے گا. اور دوسرا تو یہ سوچ رہا ہے ان السلطان فی غیرہم، حکومت تو اوروں کے ہاتھ میں ہے. یہ تین باتیں ہیں تیرے دل میں گردش کر رہے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے، یہی باتیں تھی جو ان کے اندر کھٹکھٹا رہی تھیں. کیسے مانوں؟ دشمن زیادہ، دوست تھوڑے، حکومت دشمن کے ہاتھ میں، یہ بے دست و پا. اور ان کے ماننے والوں کو مکے سے دھکے دے کے مدینے پھینک دیا گیا، تو اس کے پیچھے چل کے ملے گا کیا؟ تو پھر آپ نے کہا علی سن لو میری بات، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم میری بات زندہ ہو کے رہے گی. پھر آپ نے کہا ولتفتحن کنوز کسرا بن ہرمز، اور کسرا ایران کا بادشاہ، ہرمز کا بیٹا، اس کے خزانے فتح ہو کے مدینے آئیں گے. تو چونکہ حضرت علی نے کسرا کا جاہ و جلال دیکھا تھا، تو ان کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی، تو انہوں نے ہمارے نبی کی بات کو کاٹ دیا. کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کسرا بن ہرمز، آپ ایران والے کسرا کا نام لے رہے ہو یا کسی اور کسرا کا؟ تو آپ نے کہا نہیں نہیں، ایران والے کا نام لے رہا ہوں، اور اگلی بات بھی بتا دوں، تو بھی انہی میں سے ہوگا جو اس کے خزانے پتہ کریں. پھر آپ نے فرمایا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ کہنے لگے دیکھا تو نہیں، سنا ہے. یہ رب چلے گی خبروں تک، اکیلی آئے گی، اور پورے راستے میں اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی اس کی عزت لوٹ لے یا اس کا مال لوٹ لے. تو حضرت علی کہنے لگے، میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی؟ اینا دعا اور بنی طے، اور بنی طے تو راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اور بنو طے کے ڈاکو سارے عرب میں مشہور، تو وہ میرے قبیلے سے بچ کے کہاں جائے گی؟ اینا دعا اور بنی طے الذین سعروا البلاد، جنہوں نے پورے عرب کو آگ لگا دی ہے، ان سے بچ کے کہاں جائے گی؟ پھر کیا ہوا، ہے ہے مدائن کا جو شہر تھا دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا، آدھا ادھر آدھا عراق کی، آدھا ایران کی سائڈ کے ملا ہوا، آدھا عرب کی سائڈ سے ملا ہوا. تو آدھا شہر حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب حملہ کیا اور وہ فتح ہوا، اور اس کی فصیل پر جب چڑھے ہیں تو ان چڑھنے والوں میں علی بن حاتم بھی تھے. اور جب دجلہ کے دوسرے کنارے جا کر اترے ہیں، اور قصر ابیض کو جو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایران کا سفید محل فتح ہوگا، تو ان داخل ہونے والوں میں علی بن حاتم بھی تھے. جب حضرت علی وہ دیوار پر چڑھنا، قلعے کی دیوار پر، اور سامنے دیکھا ایران کا محل، تو ان کا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے، آج وہ بات اللہ کے نبی کی زندہ ہوگی جب میں کہہ رہا تھا اس کی کون مانے گا، اس کے پیچھے چل کے کسی کو کیا ملے گا. آج میں نے دیکھ لیا کہ ایران کے خزانے فتح ہو رہے ہیں، اور میرے نبی نے کہا تھا کہ تو بھی فتح کرنے والوں میں ہو. ہمیں اللہ نے ایسا رابر دیا ہے جو دنیا بھی لے کر آیا، آخرت بھی لے کر آیا، جنت بھی لے کر آیا، دنیا کو بھی کی بھی عزتیں لے کر آیا، دوزخ سے بچانے آیا، دنیا کے دکھوں سے بھی بچانے کے لیے آیا. ایران کے خزانے ٹوٹے، مدینے میں لائے گئے، ڈھیر لگ گئے. ایران کے بادشاہ کا تاج لایا گیا، ڈھائی من وزنی تاج تھا، ڈھائی من وزنی تاج، یعنی سو کلو، سو کلو کا تاج تھا وہ پہنتا کیسے تھا بدبخت، اتنا تو سر پہ کیسے رکھے گا. تو ایک زنجیر تھی سونے کی جو لٹکی ہوئی تھی اوپر چھت سے, اور اس کے ساتھ جو تاج بنا ہوا تھا اس کا ایسا پرنٹ کیا ہوا تھا کہ وہ دور سے نظر نہیں آتا تھا کہ اوپر سے کوئی تار ہے کوئی زنجیر ہے, بالکل قریب آ کے پتا چلتا تھا. تو وہ ایسے نیچے سر دے کے ایسے بیٹھ جاتا تھا, پھر آگے سے پردہ ہٹایا جاتا تھا تو کیا دیکھتے کہ کسرا کے سر پر 100 کلو کا تاج ہے. تو سب پہ روب تاری ہو جاتا تھا اور سجدے میں گر جاتے تھے. قریب والوں کو پتا تھا کہ اوپر زنجیر سے بندھا ہوا ہے, دور سے دیکھنے والے کہتے تھے یہ تو خدا ہے جو سر کے اوپر 2.5 من کا تاج سجائے بیٹھا ہے. وہ تاج مسجد نبوی میں چٹائیوں پہ پڑا ہوا تھا, اور اس کا تخت لایا گیا جو 170 ہاتھ لمبا تھا اور 110 ہاتھ چوڑا تھا. 170 کو دگنا کر دو کیونکہ 25 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے, 25 انچ کا, تو کوئی 350 فٹ لمبا, 350 فٹ وہ لمبا, اور کوئی 225 فٹ وہ چوڑا تھا. اس کے اوپر 53 من اور 23 سیر سونا لگا ہوا تھا. 1000 سونے کے گنبد اس پر بنے ہوئی, 140,000 چاندی کی کیلیں اس میں لگائی گئی تھی جن کا مجموعی وزن تھا 1213 من. 1213 من اس پر چاندی لگائی گئی تھی اور 1000 اس پر سونے کے گنبد بنائے گئے تھے. یہ مدینے کی مسجد میں آیا پڑا تھا. اور ایک قالین تھا جس کا نام تھا باغ و بہار, وہ 220 فٹ لمبا تھا, 190 فٹ چوڑا تھا. اس پر چاندی کے, اس پر موتیوں کی نہریں بنائی گئی تھی اور سونے کے حاشیے بنائے گئے تھے, اور ریشم اور سونے تو چاندی کو موتیوں کو جواہر کو ہیروں کو لالوں کو جوڑ کر اس کا تانا بانا بنا کے اس پر ایران کا نقشہ بنایا گیا تھا. سردیوں کے دنوں میں کسرا اس کو بچھا کر اس پر موسم بہار مناتا تھا اور اس پر بیٹھ کے شراب پیتا تھا. یہ قالین مدینے میں پہنچ گیا. حضرت عمر نے پوچھا اس قالین کا کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے کہا اسے سنبھال کے رکھو یادگار ہے. حضرت علی نے فرمایا یہ عیاشی کی یادگار ہے, اس کو تباہ کر دیا جائے. تو حضرت عمر نے فرمایا سچ کہا ابو الحسن نے, کہا اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا گیا. تو ایک بالشت 1 فٹ سے بھی کم ہوتا ہے, ایک بالشت تو اس کا 30,000 درہم میں فروخت ہوا. 30,000 درہم. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں رہبر دیا ہے, رہبر کامل دیا ہے, جس کی زندگی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مشعل ہے, نمونہ ہے. دنیا اور آخرت کی عزتیں اور سرداریاں ہیں. آپ کی بیویاں ہماری عورتوں کے لیے نمونہ ہیں. اللہ اس لیے ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی. 11, ایک عورت ہوتی تو شاید ساری اس کے پیچھے نہ چل سکتی. تو 11 شادیاں شوق کی نہیں تھی. اگر آپ شوق کی شادیاں کرتے تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر سکتے, جبکہ ایسا حسین ہو کہ دنیا نے ایسا حسین دیکھا نہیں تھا. ہمارے نبی کے حلیے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کیسے تھے, ظاہر الوضاء صاف ستھرے, ابلج الوجه روشن چہرہ, لم تعبه فجلا موٹے نہیں تھے, لم تجری به ثقلا پتلے نہیں تھے, درمیانہ متماسك البدن بدا ہوا آپ کا وجود اور جسم تھا, اور سبت القصد سیدھا آپ کا قد تھا, سائر الاطراف انگلیاں آپ کی حسین مخروطی انگلیاں لمبی انگلیاں تھیں, راہ بر راہ ہتھیلی کشادہ تھی, اور انور المتجرد جسم سے جو حصہ باہر, کپڑوں سے جو حصہ باہر ہوتا تھا, ہتھیلیاں پاؤں چہرہ جیسے سورج کی طرح چمکتا تھا, اور آپ کے جسم پر کوئی بال نہیں تھے, دقیق المشروبہ, صرف چھاتی کے درمیان میں سے بالوں کا ایک باریک تار چلتا تھا خط پر, ناف پہ جا کے ختم ہوتا تھا, باقی سارے جسم پر بال نہیں تھے, شیشے کی طرح شفاف آپ کا جسم مبارک تھا, مخمل کرادیش جوڑ بڑے مضبوط تھے, اور بعید ما بین المن کے بین دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا, اور عارض الصدر سینہ بڑا چوڑا تھا, اور اللہ جل جلالہ نے آپ کو چہرہ ایسا حسین عطا فرمایا تھا کہ تلال وجهه تلال القمر ليلة البدر, چودھویں رات کے چاند جیسے چمکتا ہے, ایسے آپ کا چہرہ چمکتا تھا. چودھویں کے چاند میں تو داغ ہوتا ہے, ہمارا نبی بے داغ چہرے کا مالک تھا. مشرب بحمرا گالیں سرخ گلابی تھی, اور واسع الجبین ماسا چوڑا تھا, رجل الشعر بال گھنگریالے تھے, عظیم الحامہ سر بڑا تھا حسن کے ساتھ, کئی سر بے ہنگم بڑے ہوتے ہیں, دو سر نظر آتے ہیں, آپ کا سر حسن کے ساتھ بڑا تھا. رجل الشعر بال نیم گھنگریالے, پورے گھنگریالے نہیں, نیم ایسے بل کھاتے ہوئے بال تھے جو کان کی لو تک آتے تھے. کان کی لو تک جب کبھی سفر ہوتا کٹانے کی نوبت آتی تو بڑھ کے وہ شانوں تک آ جاتے تھے اور شانوں پر ڈھلتے ہوتے تھے, جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, وہ دوہا واللیل اذا سجا, مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم اور تیری بکھری زلفوں کی قسم. جن بالوں کی اللہ قسم کھائے, جس چہرے کی اللہ قسم کھائے, اس پر تو حسن فدا ہے. حسین ہونا تو الگ بات ہے, خود اس پر حسن فدا ہے. اور اقن العرنین, آپ کا ناک یہاں سے تھوڑا بلند, آگے سے باریک, لہو نور یعلوہ, ناک کے اوپر نور کا ایک حالہ جگمگاتا رہتا تھا. عزت جل حواجب, آپ کی بھویں گول تھی, لمبی گول کمان کی طرح, من غیر کرنے جہاں بھویں آ کے ملتی ہیں, یہاں بال نہیں تھے صاف, یہاں لوگ یہ بال لوگ اتارتے ہیں, آپ کے یہاں بال خود نہیں تھے. پھر آپ کی نظروں میں چمک تھی, انجل العین نور تھا. پھر اجعجہما, موٹی اور سیاہ آنکھ تھی. اکھلہما, سرمگی, بغیر سرما لگائے سرما لگا رہتا تھا. اور احمرہما, سفیدی سفید, سیاہی سیاہ, اشکل اشکل, سرخ ڈورے. موٹی بھی تھی لمبی بھی تھی, بعض آنکھ موٹی ہوتی لمبی نہیں ہوتی, بعض لمبی ہوتی موٹی نہیں ہوتی. تو اج آج موٹی اشکل لمبی سفیدی سفید اوپر سرخ دھاریاں. آپ چار برس کے تھے جب آپ اما حلیمہ کے پاس تھے تو یہود کا گزر ہوا, تو آپ کھیل رہے تو انہیں ایسے دیکھا, ان کی آنکھوں میں ایسے آنکھیں ڈال کر دیکھا تو کہنے لگے اما حلیمہ سے, یہ بچے کی آنکھوں میں جو سرخ ڈورے ہیں یہ وقتی ہیں یا شروع سے ہیں؟ تو اما حلیمہ نے کہا شروع سے ہیں. تو یہود نے کہا یہ ہے آخری نبی آنے والا, یہ ہے وہ جس کا انسانیت کو انتظار, کہ آپ کی نشانیوں میں سے تھا کہ اس کی آنکھیں حسن کا پیکر ہوں گی, اس میں سرخی سرخ ڈوروں کی جھلک ہوگی. تو وہ ایسا ہوگا جیسے سفید کپڑے پر سرخ گوٹے سے کام کیا گیا ہو. پھر احدبہما, آپ کی پلکیں بڑی لمبی تھی, دراز, وہ مصنوعی پلک لگائی جاتی, آپ کی پلکیں ویسی لمبی بڑی حسین, جس کو اللہ ایسا حسن تھا. پھر آپ کی گردن جو تھی, کانہ جید دنیا تن کے صفا الفضا, آپ کی گردن ایسی حسین تھی جیسے کسی مصور نے کسی گردن کو سراہی دار بنا کر ہاتھوں سے تراش کے گھڑ کے بنایا ہو, آپ کی لمبی سراہی دار گردن تھی. اور آپ کے ہونٹ جو تھے ولی الفم, تراشے ہوئے حسین کھڑے ہوئے ہونٹ تھے, جن میں سے جب وہ سراتے تھے تو جب دانت ظاہر ہوتے تو براک ثنایا آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پردہ دکھائی دیتا, ایسا نور تھا. مشرف بے ہمرا, گال گلابی رنگ, سہل الخد, نہ پچکے ہوئے نہ چربی چڑھ کے ابھرے ہوئے, گلائی میں آپ کے گال تھے. کپتل لہیا, داڑھی مبارک بڑی تھنی تھی, سینے پر پھیلی ہوئی تھی, داڑھی اور سر میں سترہ سفید بال تھے جن کو آپ مہندی لگایا کرتے تھے. اور کنگھی کرتے ہوئے آپ دائیں طرف سے پہلے کنگھی کرتے, بائیں طرف سے بعد میں کرتے, اب مانگنی نکالتے تھے سیدھے بال پیچھے لے جاتے تھے, کبھی کبھی مانگ نکلتی تو بیچ میں سے نکلتی تھی, دائیں بائیں سے نہیں نکالتے تھے, اکثر آپ کنگھی سیدھی کرتے تھے پیچھے بال لے جاتے. اور آپ کے جو پاؤں تھے مسیح القدمین, پاؤں ایسے تھے جیسے اوپر تیل لگا ہوا, جب آج آپ وضو کا پانی بہاتے تو ایسے بہ جاتا, جب تیل لگے پانی پر, تیل لگے پاؤں پر پانی بہ جاتا تیل سے, تو آپ کے پاؤں ایسے نرم و نازک تھے اور ایسے چمکیلے تھے, لگتا تھا تیل لگانے سے چیز چمک جاتی, تو آپ کے پاؤں ویسے ہی چمکتے تھے بغیر تیل لگائے, لگتا تھا جو تیل لگاؤ. قمصان الاحمر, یہ تلوے آپ کے بڑے گہرے تھے. اور ایک وسیم القصیب, آپ کو دیکھ کر کسی کا جی نہیں بھرتا تھا, وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو, جتنا آپ کو دیکھا جاتا آپ کا حسن پہلے سے بڑھ جاتا تھا. اور قصیم اس کو کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو وہیں سے حسین نظر آئے, آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے, جدھر سے ہمارے نبی پر نظر پڑتی حسن پھوٹتا ہوا نظر آتا تھا. اور جب آپ بات کرتے تھے علیہ البہا, آپ پر ایک نور چھا جاتا تھا. جب آپ خاموش ہوتے تھے علیہ الوقار, آپ پر ایک وقار چھا جاتا تھا. ایسا حسن نہ دنیا میں آیا نہ آ سکتا ہے. تو ایسے جوان کو 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں میں 25 برس کا, میرے لیے 15 سال کی تلاش کروں, 20 سال کی تلاش کروں. اور قریش آپ کا نسب بھی جانتے ہیں, آپ کا حسب بھی جانتے ہیں, وہ آپ کے لیے ساری لڑکیاں پیش کرنے کو تیار ہو جاتے. نہیں, یہ بتایا کہ میری شادی بھی ضرورت کی ہے, کوئی شہوتوں کی نہیں ہے. پھر جب عمر 50 سال کی ہوگی پھر شادی شروع کر دیں, پھر حضرت سودا سے, پھر حضرت عائشہ سے, پھر حضرت حفصہ سے, پھر حضرت ام سلمہ سے, پھر حضرت ام حبیبہ سے, پھر جویریہ سے, پھر زینب بنت جحش سے, پھر زینب بنت خزیمہ سے, پھر صفیہ سے, پھر میمونہ سے, پھر شادیوں کی قطار لگے. کیوں؟ بڑھاپے میں شوق چڑھ گیا شادیوں کا. نہیں. جب اسلام کی شعائیں پھولی پھیلی اور اسلام پھیلنا شروع ہوا, عورتیں بھی آنا شروع ہوئی, تو ایک عورت میں نمونہ مشکل تھا سب کا. خدیجہ کا معیار ہوا ہے کہ سب اتباع نہیں کر سکتے, تو گیارہ بیویاں دے دی, کسی نے کسی کے پیچھے چل کے منزل پائی, کسی نے کسی کے پیچھے چل کے منزل پائی. تو گیارہ بیویاں دے کر گیارہ نمونے پیدا کر دے. جب نمونے زیادہ ہوں تو جب ایک ہی نمونہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا. گیارہ نمونے بنا, رش زیادہ ہو گیارہ سڑکیں ہوں تو ساری ٹریفک جلدی سے گزر جائے گی, اور یہ رش زیادہ ہو سڑکیں ہو تو ساری ٹریفک بن جائے گی. تو اللہ نے اپنے نبی کو گیارہ گھرانے عطا فرمائے, اور آنے والی عورتوں کو کہا یہ ہیں ان کی بیٹیاں بن کے مرنا, مغرب کی بیٹے بن کے مر گئی تو برباد ہو. ہماری عزت وہ خدیجہ کی بیٹی بننے میں ہے, عائشہ کی بیٹی بننے میں, اپنے باپ بن کے دکھایا, خامن بن کے دکھایا, بیٹیوں کو بیاہ کے دکھایا, بیٹیوں پر خوشی منائی ہے. تو وہ کیسا عجیب معاشرہ ہے کہ خود عورتیں بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ منحوس کہتی ہیں, کیسی منحوس آ گئی ہمارے گھر میں بیٹیاں ہی پیدا کر رہی. کیسی بیوقوف عورتیں کہتی یہ بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہے, اللہ کے کام کو اس بیچاری کے سر پہ تھوپ رہے ہیں, یہ بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہے, کیسی منحوس آ گئی ہمارے گھر. پھر تو یہ ساری دنیا کی عورتیں منحوس ہیں, یہ پیدا ہی کیوں ہو. ابھی چند دن پہلے خاتون کا فون پر وہ رو رہی کہ میری بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, سسرال والوں نے میرا جینا حرام کر دی, کہ یہ کیسی منحوس عورت آ گئی ہے کہ اس کی بیٹیاں پیدا کر رہی کر رہی. اس بیچاری کی بس میں ہوتا تو وہ خود پیدا کرتا. یہ بولے میں یشا او انافا و یہ بولے میں یشا او ذکور او یوزف بھی ہوں تو کرانا ہوں انافا و یہ ڈالو میں یشا او عقیمہ, جسے چاہوں بیٹیاں دوں, جسے چاہوں بیٹے دوں, جسے چاہوں دونوں دے دوں, جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں. تو قصور بیچاری عورت کا نکل رہا ہے, بیٹیاں پیدا کر دی, بیٹیاں پیدا کر. تو پہلے اپنے آپ کو لعنت منا, مطلب تم کیوں عورت بن گئی ہو. اس لیے قربان جاؤں اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں ہی دی, تین بیٹے دیے تینوں اٹھا لیے, تینوں اٹھا لیے. قاسم دیے جس پر آپ کی کنیت ہے ابو القاسم, ہمارے نبی کے نام ابو القاسم, آپ کے پہلے بیٹے کا نام ابو القاسم قاسم, تو اس پر آپ کو ابو القاسم. دوسرے پیدا ہوئے طاہر, ان کو طیب بھی کہتے ہیں, طاہر بھی کہتے ہیں, عبداللہ بھی کہتے ہیں. تیسرے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے, بالکل جس وقت باقی میں 61 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے, اور آپ کی وفات سے 4 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا, 18 مہینے کے ہو گئے تھے جب ان کا انتقال ہوا. نسل آپ کی بیٹیوں سے, آپ نے کہا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے, میری نسل چلے گی بیٹیوں سے. 4 بچیاں, 4 کی شادی کی, اور خوشخبری سنائی اللہ جس کو 2 بیٹیاں دے دے گا اور ان کی کفالت کرے گا, ان کو پالے گا, ان کی شادی کرے گا, تو میں اور وہ جنت میں یوں ساتھ ہوں گے, 2 انگلیوں کو ملا کر کہوں. پھر آپ نے کہا جس کو 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی وہ ان پہ خرچ کرتا رہا, ان کی شادی کی, پھر شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتے کرتے مر گیا, تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ادھر بیٹیوں کا حق ہی کھا جاتا, نہ تاجر دیتے ہیں نہ ذمہ دار دیتے ہیں, بیٹیوں کو جلال تو نہیں دیتے, ایسی تنخواہ دیتے ہیں, مطلب جہیز دے دیا ٹھیک. بھائی بھی منکر ہو جاتے ہیں, باپ بھی نہیں دیتے پورا حصہ. تو یہ عجیب ہمارا معاشرہ ہے, کسی بیچاری کی بیٹیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں تو ساری اس کو لان تان کرنا شروع کر, وہ سر پکڑ کے روتی ہے. جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے, بشرطے کہ پیدا ہونے پر گھر والے غمگین نہ ہوں, گھر والے اس کو لان تان نہ کریں, گھر والے برا نہ مانیں, خوشی کا اظہار کریں, تو اس پر آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے, اس کو زمرد کے پر ہوتے ہیں, وہ ماں پر بھی بچھا دیتا ہے, بیٹی پر بھی بچھا دیتا ہے, اپنے پروں کا سر پھیلا کر کہتا ہے تو بھی ضعیف, تیری ماں بھی ضعیف, جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اور یہاں بیٹی تانا بنی ہوئی, یہ تو کافروں میں اذا بشر احدہم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في تراب الا ساء ما يحكمون. اللہ ان کی برائی بیان کر رہا ہے کہ یہ کیسے پاگل ہیں, یہ کیسے دیوانے ہیں, ان کو بیٹی کی بات سنائی جائے کہ تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. یہ تو اللہ کافروں کی بات بتا رہا, یہ آج فیصلہ آباد والے یہی کچھ کر رہے, جب کسی کو بیٹی کی بات بھائی تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لوگوں سے یتوارا من القوم لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور منصوبے بناتا ہے میں اس کو زندہ ہی دفن کر دوں گا میں اسے زندہ ہی دفن کر دوں ایمسکو علی ہون میں اسے گھر میں رکھوں تو میرے لیے ذلت ہے یہ میرے لیے ذلت ہے میرے لیے تانا ہے میرے لیے بولی ہے میرے لیے میڑا ہے میں اسے زندہ ہی دبا دوں اللہ شا اما یا قمون تمہارا بیڑا غرق ہو جائے تم کیسی بری سوچیں سوچتے ہو کتنے برے فیصلے کرتے ہو تو بیٹیوں کا پیدا ہو جانا اگر یہ کوئی تانا ہوتا یہ کوئی لعنت ہوتی تو اللہ اپنے نبی گزر بیٹیاں دیتا اس لیے تو بیٹیاں دی کہ آنے والی چاہل ان کاموں سے بچوں پر مصیبت یہ ہے کہ معاشرت کا دین ہے ہی کوئی عورتوں کے ہاتھ میں لمبی لمبی تسبیحیں ہوں گی تسبیح بھی پڑتی جا رہی غیبت بھی کرتی جا رہی چغلی بھی کرتی جا رہی لگائی بجائی بھی کر میں یوں کہتا ہوں اللہ کی قسم 1000 تسبیح پڑھنے سے زیادہ اجر ہے اپنی زبان کو غیبت سے روک لینا ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے اپنی زبان کو چغلی سے روک لینا اور غیبت سے روک لینا اور لگائی بجائی سے روک لینا ایک عورت کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ رات کو تہجد پڑتی ہے دن میں روزے رکھتی ہے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے تو آپ نے کہا جہنم میں جائے گی کوئی بھلائی نہیں اس میں دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ فرائض کا اہتمام کرتی نفلوں کا اہتمام ہے نہیں پر اس کے بول بڑا میٹھا ہے اخلاق بڑے اچھے ہیں آپ نے کہا یہ جنت میں جائے گی اپنی زبان کو روکنا یہ ہزاروں قرآن پڑھنے پر بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن ہزاروں عمرے اور نفلوں پر یہ بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن کہ اپنی زبان کا بول میٹھا بنائے اس لیے اللہ کے نبی نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا بیٹیاں پیدا ہوتے ایک اس بچی کا درد سے پھر اس کا بچہ پیدا ہونا پھر اس کی تکلیف اٹھانا اوپر سے ساس کے تانے سسر کے تانے اور بھائیوں کے تانے رشتے داروں کے تانے ہائے 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 ان پاگلوں کو پتا نہیں کہ اوپر اللہ سن رہا ہے اور اللہ ایک دن پوچھنے والا ہے اسے تو اللہ کے نبی نے فضائل سنا ہے بیٹیوں کی پرورش پہ خود آپ نے چار بچے اپنے ہاتھوں سے روانہ فرمایا ڈولی میں بھی اتارا قبر میں بھی اتارا رقیہ کی دفعہ موجود نہیں تھے جب رقیہ کی بیماری کے دوران جنگ بدر کا واقعہ تھا تو آپ جنگ بدر میں شریک تھے جس دن فتح کا پروانہ لے کر اسامہ بن زید پہنچ اسامہ بن زید کو تو آپ نہیں چھوڑ دیا تھا اسامہ بن زید اور حضرت عثمان کو حضور نے چھوڑا حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے لیکن ان کا نام بدر کے ساتھیوں میں لکھا جنگ بدر کے مال غنیمت میں ان کا حصہ رکھا اور بدر کے شرکاء نے ان کا نام آپ نے لکھوایا جس دن فتح کی خوشخبری لے کر پہنچا ہے آدمی اس دن لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر کے واپس آ گئے باقی دو بیٹیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے روانہ حضرت زینب کی قبر میں خود اترے آپ جب قبر میں اتر رہے تھے بڑے غمگین تھے جب باہر نکلے تو چہرہ کھلا ہوا تھا تو سلام عرض کیا رسول اللہ آپ اترتے ہوئے بڑے غمگین تھے نکلتے ہوئے بڑے خوش ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے زینب پر عذاب قبر کا خوف تھا نبی کی بیٹی ہو کر اور شہید ہیں زخم سے انتقال ہوا لیکن میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ میری بچی پر عذاب قبر ہٹا دے تو اللہ نے میری دعا قبول کر لیا اللہ نے اس پر قبر کو ٹھنڈا کر دیا پر آپ نے فرمایا اگر قبر کسی کو پکڑ لے اور اس کی دیواریں آ کر اس کو جھٹکا دیں تو یوں جب دو دیواریں آ کر اس کو رگڑتی ہیں تو اس کی اس رگڑ کی آواز مشرق سے مغرب تک ساری مخلوق سنتی ہے حضرت علی کہیں باہر نکلے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا اپنی خادمہ سے پانی رکھو میرے لیے انہوں نے پانی رکھا غسل فرمایا اور پھر بیچ کمرے میں چارپائی رکھوائی اور اس پر لیٹ گئی اور فرمایا کہ دیکھو میں اب مر رہی ہوں میرا غسل ہو گیا مجھے کوئی غسل نہ دے میرا غسل ہو گیا علی کو بتا دینا بس میں جا رہی ہوں اور اس کے بعد انتقال ہو گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں عورتوں سے کہ ان کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو مغرب کی بیٹی بن کے مری تو دنیا میں بھی بے قیمت آخرت میں بھی بے قیمت فاطمہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو یہاں بھی کامیاب آگے بھی کامیاب تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے جس زندگی کو ہم بھلائے ہوئے تاکہ نشیا میں پھینک دیا ہے اور کبھی بھول کر بھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ زندگی کے اطوار کیا ہیں، معاشرہ کیا ہے، طریقے کیا ہیں، ہم اس کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں تک اس کو پہنچانا اور پھیلانا اس امت کی ذمہ ہے. یہ آخری نبی کی آخری امت ہے، آخری نبی کا آخری دین ہے، آخری نبی کی آخری کتاب ہے، آخری نبی کی آخری شریعت ہے. آپ کے بعد نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی کتاب ہے. قرآن آخری کتاب ہے، اسلام آخری دین ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو آپ کا فرمان ہے فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام غائبین تک پہنچا دیا جائے. یہ ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے. یا تو کوئی نبی آتا تو ہم گھروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے، جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے اعلان کر دے کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، لہذا میرے پیغام کو دنیا میں پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. تو تبلیغ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا ہے. عورتیں عورتوں میں کام کریں، مرد مردوں میں کام کریں. عورتیں مردوں سے بہت زیادہ ہیں، چار گنا زیادہ تو ہر حال میں ہیں، ورنہ یہ آیت زندہ نہیں ہو سکتی. مثنا و ثلاثہ و رباع، تو دنیا میں اگر ایک گنا مردوں میں کام کیا ہے تو چار گنا عورتوں میں کام کیا ہے، کیونکہ گھر کی معاشرہ تو عورت سے چلتی ہے اور بچوں کی تربیت عورت کے ذریعے سے ہوتی ہے. تربیت کا حکم بھی اللہ نے عورت کو دیا ہے، اس لیے گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے. گھر میں بیٹھا کر فارغ نہیں رکھا کہ تم گھر میں فارغ بیٹھو، بچوں کی تربیت ہے. لیکن اب تو بچوں کو اسکول لے جاتا ہے، ٹیوٹر لے جاتا ہے، پھر برات کا حصہ ٹیلی ویژن لے جاتا ہے، ماں بھی فارغ، باپ بھی فارغ. اب جب وہ بڑے ہو کر نافرمان ہوتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی. ارے اولاد کو تو سمجھانا پڑتا ہے، بچپن سے ان کو سکھانا پڑتا ہے، وہ رخ نہ ماں نے دیا نہ باپ نے دیا، وہ ان کو دنیا کے چکر میں پھنسایا، خود بھی پھنسے. اب جب زندگی عملی طور پر شروع ہوتی پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت کا حکم دیا ہے پوری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کے لیے. جان لگاؤ، مال لگاؤ، پھرو. آپ کے ساتھ سامنے انگلستان سے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کی مستورات ساتھ ہیں. ہمارے علاقے کے آپ بھائی کے نام لکھائیں، ہم کسی مستورات بھی نام لکھائیں، کہ ساری دنیا میں اللہ کا پیغام زندہ ہو، دین حق زندہ ہو، اللہ کے محبوب کے پیارے اور مبارک طریقے زندہ ہوں. اس کو لے کر ہم گلی گلی پھریں تو انشاءاللہ دونوں جہان کی زندگی بنے گی. اس کے لیے بولو بتاؤ. سب سے پہلے گزارش یہ ہے تو جتنی مستورات ہیں کم از کم ایک تو فرائض، آپ جتنے بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، فرائض میں سر فرسٹ نماز ہے اور ہمارا 95% طبقہ نماز نہیں پڑھتا تقریباً. ہم نے سارا پاکستان پھرا ہیں اور کئی سال سے پھر رہے ہیں. اندازہ یہ ہے کہ 5-6% لوگ نمازی ہیں کہ نماز ختم ہے. تو اس کی فضا بنائی جائے کہ گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے اور اپنی بچیوں کو شروع سے پردے کا عادی بنایا جائے. چھوٹی عمر سے ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ تم چھپی ہوئی چیز، اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے چھپنا رکھا ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو چھپایا ہوا ہے. اس کی عزت بازار میں آنا نہیں ہے، اختلاط نہیں ہے، بلکہ عزت وہ گوشہ نشینی میں ہے. گھر میں رہ کر اس کے لیے ایک بڑا کام ہے اپنے بچوں کو آخرت کا ذہن دینا، ان کو رشتے ناطوں کی قدر سمجھانا، ان کو اللہ اس کے رسول کی پہچان کروانا. چونکہ یہ کام رہا نہیں تو سب کا رخ باہر کی طرف ہو گیا، مردوں کا بھی بازار کا رخ ہے، عورتوں کا بھی بازار کا رخ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریبر سے بچایا جائے. اوروں پر تنقید اور تبصرہ یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اوروں کے عیب دیکھنا اور پھر ان کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنا یہ دیندار لوگوں کا جرم ہے. جو لوگ تھوڑے دین کے قریب ہو جاتے ہیں تو شیطان ان کو پھر دوسرے گناہوں کی دعوت نہیں دیتا. ان کو شراب پیو، جوا کھیلو، بدکاری کرو، فحاشی کرو، ناچو، اس کی دعوت نہیں دیتا. اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ سودا نہیں بکے گا. تو دیندار مرد عورتوں کو جو پھنساتا ہے تو وہ یہ غیبت کے راستے سے پھنساتا ہے. چغلی اور غیبت اور حقارت اور تنقید اور تبصرے. تو اپنے آپ کو اس سے جو بچا جائے گا وہ اللہ کے دربار میں بڑا اونچا مقام پائے گا. غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے، زبان کا تیز بول نیکیوں کو آگ لگا دیتا ہے. اس لیے نیکی کرنا بھی سیکھنا ہے اور نیکی کو بچانا بھی سیکھنا ہے. کر کر کے خالی ہاتھ پہنچ گئے تو بڑا نقصان ہے. تو اس نقصان سے بچنے کا ذریعہ ہے اوروں کو گری نظروں سے دیکھنا چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہیں, ایک سے اوروں کی اچھائی دیکھی جائے, دوسرے سے اپنی کمیاں دیکھی جائے. جب لوگ اوروں کی برائیاں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عیب بھلا دیتا ہے. یہ بہت بڑی سزا ہے کسی کے لیے کہ اس کو اپنے عیب نظر نہ آئے. جب آدمی اوروں کی اچھائیاں دیکھنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے عیب دکھا دیتا ہے, پھر وہ اپنے کمیوں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں روتا دھوتا ہے, اوروں کی کمیوں سے وہ مستمل ہو جاتے. بڑے بڑے گھرانوں میں آگ لگ کے صرف بول کے جب کسی کو کوئی کمی سن لے نا تو دو چار باتیں اور لگا کر اگلے کو, وہ تو تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, وہ تو تیرے بارے میں یہ کہہ رہی تھی, اسی پہ آگ. اب آگے معاشرے میں صبر ہے نہیں. اچھا بھی چلو کوئی کہہ دیا تو پھر کیا ہوا, اس یہ ہے نہیں. یہ سبق تو شروع سے سکھانا پڑتا ہے کہ بول سن کر پی جاؤ, پی جاؤ. اندر وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو, ہر شے بیچ میں فنا کر دو. تیرے بارے میں یہ کہہ رہی تھی, اچھا میرے بارے میں یہ کہا اس نے, ساتھ دو چار باتیں اور ملائی ہوتی اس نے, گھروں کو آگ لگتی. اس زبان کی تیزی نے جتنے گھروں کو برباد کیا ہے اتنا کسی چیز نے گھروں کو برباد نہیں کیا. اور ایک کی دوسرے کو بتانے سے جتنے گھر برباد ہوئے ہیں اتنا کسی چیز سے گھر برباد نہیں ہو. اس میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس بات اس سے توبہ کیجیے. اس کا مریض, اس کا شکار آج کل کے مرد بھی, عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. پہلے جو صرف عورتوں کے بارے میں عورتیں ایسی کرتے تھے, اب تو مرد بھی کم کوئی نہیں ہے, وہ بھی مسالے لگا لگا کے باتیں آگے کرتے ہیں. اس گھروں کے گھر تباہ ہو کے رہے. اگر کسی کے منہ سے کوئی بات نکل گئی ہو کسی کے بارے میں تو وہیں اس کو سمجھاؤ, نہ بھی ایسی باتیں کرنا ٹھیک ہے, اس لیے تمہاری آخرت کا نقصان. وہ کیا کرتے ہیں, وہ سن کر ساتھ دو چار اور لگا کر آگے, پھر آگے صبر ہے نہیں, تو چلو سن کے سہ جائے. احمد بن قیس کے شخص نے کہا, انہوں نے میرے بارے میں ایک بات بھی کہی نا میں تمہیں دس سناؤں گا. تو کہنے لگے تو مجھے دس بھی سنا دے تو میری طرف سے تو ایک بھی نہیں سنے. ایسے لوگوں کو عزت مل کے رہتی, جو عیب چھپانا جانتے ہوں, کمیوں کو دبانا جانتے ہوں, لوگوں کی کڑوی تفصیل کو سہ کر چپ رہنا جانتے ہوں, ان کو عزت دینے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. ان کو اللہ اپنے غیب سے عزت دے گا. ہمارے معاشرے میں عدم توازن ہے شدید قسم کی, اس کا شکار امیر غریب سب. تو میں یہ محنت کرتا ہوں کہ اوروں پر تبصرے, اوروں کی کمیوں کو پکڑنا, دو چار ملا کر آگے سنانا, کیونکہ جب بات آگے چلتی ہے تو یقیناً اس میں بڑھ جاتا, اضافہ ہو جاتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے بھی میرے ساتھیوں کی کمیاں نہ سنایا کر. تو میں نہیں چاہتا میرے دل میں کسی کی کمی آ جائے. تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں, لوگوں کو آباد کریں نہ کہ برباد کریں, لوگوں میں محبتیں پروان چڑھائیں نہ کہ نفرتیں پروان چڑھائیں. اپنے بچپن سے یہ سبق سکھانا پڑتا ہے بیٹی کو بیٹوں کو, اور محبت کی فضا سے گھر بڑا. اب ایک بچی بیاہ کے جاتی ہے, احساس کہتی ہے میری من کے چلو, حامد کہتا ہے میری من کے چلو, نندے کہتی ہیں ہماری منشا پہ چلو, دیور کہتے ہیں ساڑی مان کے تو, سسر کہتا ہے میں تیرا پیوا ہوں, ہوں تو ماں سکے ماں پیو نو بھی نہیں مل سکنی. حامد فتوا دیتا ہے ہوں تو ماں پیو نو بھی نہیں مل سکنی, ہوں تو میری ماں کی خدمت کرنی, میری بہنوں کی کرنی, میرے براہمن کی کرنی, میرے پیو دے کو تو چوں نہیں کرنی. اس کو وہ رگڑا دیتے ہیں کہ بیچاری اپنے ماں باپ کو کوستی ہے کہ مجھے کیوں شادی کر کے بھیج. ایک بچی نے ماں کو چھوڑا, باپ کو چھوڑا, بھائیوں کو چھوڑا, بہنوں کو چھوڑا, گھر کو چھوڑا, سہیلیوں کو چھوڑا, اپنے ماحول کو چھوڑا, پڑوس کو چھوڑا, اپنی چاہتوں کو سب کچھ پھینک کر ایک لڑکے کے ساتھ چپ کر کے چلی گئی, ماں باپ نے روانہ کر دی. جس نے اللہ کے نبی نے کہا خیر حکم لے اہلی, اب اس سے جو اچھا سلوک کرے گا وہ سب سے بہترین انسان کہلائے گا, کیونکہ اس کو تو ضرورت ہے, اس کو اتنی محبت ہو کہ ماں کا بھی صدمہ بھولے, باپ کا بھی بھولے, بھائیوں کا بھی بھولے, بہنوں کا بھی بھولے, پڑوس کا بھی بھولے, گھر کا صدمہ بھی بھولے. نہ یہ کہ ہر ایک خنجر آزمائی کو تیار ہو جائے. بے شک ساس ماں بنتی تو دنیا آباد ہو جاتی, یہ ہو نہیں سکتا. ساس ماں نہیں بن سکتی, پر ساس شریعت کی حدود میں تو آ سکتی, سسر شریعت کی حدود میں تو آ سکتا ہے, خاند شریعت کی حدود میں تو آ سکتا ہے. اپنی حد میں چلو تو ہزار گاڑیاں بھی گزر جائیں, ٹریفک بند نہیں ہوگی. حد توڑ دو تو چار گاڑیاں ساری سڑک کو روک کے کھڑی ہو جاتی. تو معاشرت کے احکام سیکھو اللہ کے واسطے, معاشرت کے احکام علماء سے پوچھو کہ معاشرت کے کیا مسائل ہیں. شادی ہو رہی, اب میری ذمہ داری کیا ہے, میرے حقوق کیا ہیں, تاکہ گھر آباد ہوں. گھر پیسوں سے نہیں آباد ہوتے, گھر میٹھے بول سے آباد ہوتے ہیں, اچھے اخلاق سے گھر آباد ہوتے ہیں. بے شک گھر میں چولہا نہ جلتا ہو, اگر اخلاق اچھے ہوں تو وہ بھوکے رہ کر بھی پلاؤ کے مزے پاتے, جب بول کڑوے ہوں تو بھائیو پھر تو مرغ پلاؤ بھی وہ زہریلی بوٹیاں بن جاتی, زہریلے لقمے بن جاتے, تن پہ پھٹے ہوئے کپڑے بھی ریشم کا مزہ دیتے ہیں اگر اخلاق اچھے ہوں. اور دس دس بیس بیس ہزار کے پہنے ہوئے جوڑے کا ایک ایک تار آگ بن جاتا ہے جب زبان شہر اگلتی ہوں, جب زبان شورے برساتی ہوں, تو پھر ہیروں میں سجنے سے اور چوڑیوں کے بوجھ اٹھانے سے دلوں کو سکون نہیں آیا تھا. دل کی دنیا کو آباد کرنا ہے تو اپنی زبان کا بول میٹھا کرنا سیکھو, اپنے بیٹوں کو بھی سکھاؤ, بیٹیوں کو بھی سکھاؤ, دونوں طرف سے. بیٹیاں پڑھائے گھر جاتی ہوں, کہتے بس ہوں تم میرا نہ, تو پیو نو ملنا, ماں نو مل, تو کدھر بس ہوں تم میرے واسطے. دونوں طرف سے افراد ہو, کیونکہ سکھایا نہیں, بتایا نہیں. جوان ہو گئے شادی کر دوں, کاروباری ہو گیا میرا پتر ہوں شادی کر دوں, بیٹی نے بی اے کر لیا شادی کر, یہ معیار. پھر یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کے اخلاق کیسے, بچہ کرتا کیا, کردہ کیے تاجر ہے, چلو ٹھیک ہے کر دو سر. دیکھو اخلاق کیسے ہیں, گھروں کی آبادیاں اچھے اخلاق سے, پیسے سے نہیں, جائیدادوں سے نہیں. میٹھے بول میں جادو ہے جو سر چڑھ پہ بولتا ہے, تو یہ سکھانا پڑتا ہے, اسے بچوں کو بٹھا کے سمجھانا پڑتا ہے. بھائی ہوں میرے پتر فیکٹری سنبھال لے, میں بھی شادی کر لوں. وہ انسان بھی تو بناؤ, فیکٹری سنبھالنا تو کوئی بڑا کام نہیں, انسان بننا کام ہے. دعاؤں کا اہتمام کرو, اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگنا سیکھو, نفل پڑھ پڑھ کے اللہ سے مانگو. ہر وقت ہم اللہ کے محتاج, کوئی ایسا سانس نہیں جس میں ہم اللہ کے محتاج ہوں. ایک میرے ساتھی آئے, کوئی شکایت کر رہے تھے, میں نے کہا صلاۃ حاجت پڑھیں, کہیں جب ضرورت ہو اس وقت پڑھوں. میں نے کہا کوئی سانس ایسا ہے جس میں ہمیں ضرورت نہ ہو, کوئی پل ایسا ہے جس میں ہم اللہ کے محتاج نہ ہو. میرا سانس آسانی سے نکلا اور اندر چلا گیا, یہ میری کتنی بڑی ضرورت ہے کہ میرا سانس 24 گھنٹے صحیح چلتا رہے. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر ہیں, وہ رات کو سوتے ہیں نا تو ان کا سانس بند ہو جاتا ہے, تو ان کو ایک مشین لگانی پڑتی ہے, منہ پر مشین لگا کے سوتے ہیں. لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں لیکن وہ سو نہیں سکتے اپنی نیند, ان کو منہ پہ مشین لگانی پڑتی جو ان کو آکسیجن زیادہ دیتی, تب ان کا سانس چلتا ہے. تو کہتے صلاۃ حاجت پر جب ضرورت پڑے اس وقت پڑھوں, کب ضرورت نہیں مجھے میرے اللہ کی, میں کب محتاج نہیں اپنے اللہ کا. میرا پیشاب آسانی سے نکل جائے, روکنا چاہوں تو روک لوں, میری غلاظت نکل جائے, کپڑوں میں نہ میرے کپڑے نہ برباد ہو جائیں, میں آسانی سے سو جاؤں, میں پہلو صحیح بدلوں, کروڑ صحیح بدلوں, میری آنکھ دیکھتی رہے, میری پلک جھپکتی رہے. یہ میری کتنی بڑی ہر وقت کی ضرورتیں. میری دادی مرحومہ تھی, ان کے آنکھوں پہ فالش تھا, آنکھوں کے پپوٹے وہ اٹھا نہیں سکتی تھی, تو وہ ایسے انگلیوں سے آنکھ کا پپوٹا اٹھا کے یوں دیکھا کرتی. بچپنا میں یاد یوں چلتی بھی ایسی تھی, ایسے بےچاری نے اٹھاتا تھا اس پہ چلتی, بالکل ٹھیک ٹھاک, باقی سب ٹھیک, پپوٹوں پہ صرف فالش تھا, آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی. تو کون سا ایسا لمحہ ہے جب ہم محتاج نہیں اللہ کے؟ یہ پیسے والی نہیں سمجھتا, پیسہ ساڈے کول ہے جو مرضی کر لگی ہے. سانس کو صحیح کر کے دکھا دو اگر اللہ روک دے. ہر وقت ہم اللہ کے محتاج, لہٰذا ہر وقت مسلح بچھاؤ، دعائیں مانگو، نفل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، پردے کا پابند بناؤ اپنے آپ کو. اور اسے کہتے ہیں جس کا بال کیا ناخن تک نہ دکھائی، بال تو ویسے ہی پردہ ہے، ناخن تک نہ دکھائی. یہاں کی پابندیاں آخرت کی عزتیں بن جائیں، آخرت کی بلندیاں بن جائیں. پردے کو رواج دو. یورپ کی عورت بڑی ذلیل ہوئی ہے پردے سے نکل کر، بڑا دکھ دیکھا ہے. ہماری عزت ہے چھپنا نہ کہ کھلنا. اس لیے ان ساری باتوں کو اللہ سے مانگتے ہوئے کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. گھر میں وقت نکال کر بچوں کو بٹھا کر فضائل کی تعلیم کرو، نبیوں کے واقعات سناؤ، نبیوں کی سیرت سناؤ، صحابہ کی سیرت سناؤ. تو ہمارے کالج اسکول تو بتاتے کچھ نہیں ہیں، اب تو او لیول اے لیول، مالداروں کو تو ایک بخار چڑھا ہوگا او لیول اے لیول، یہ پوتر او اے کی تد میں روٹی نہیں لبڑ. جتنے مالدار ہیں وہ اتنے ہی اللہ کے رب ہونے میں پریشان ہیں کہ بدن لبڑ ہو کر جتنے یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں سارے مالدار کرتے ہیں. غریب تو موجوں میں چلو ہے، پوتر ہو رہا ہو گیا کماؤ لب گئے، مزدور ہو لب. مالداروں کو فکر چڑھ ہوتی میری ہے کہ پوتر دو گئے نکی ادی ادی ہوگی ہے گھوڑ ہو گیا ترائی شکی میں وہ اس چکر میں پڑے ہوئے. غریب آدمی موج میں چلو اللہ نے ایک مزدور اور دے دیا، ایک اور دے دیا، ایک اور دے دیا. اللہ کے نبی نے کہا تھا ایسی عورت سے شادی کرنا جو بچے دینے والی ہو. میں قیامت کے دن تم پر فخر کروں گا کہ اللہ نے مجھے بڑی امت عطا فرمائی. وہ یورپ سے جو چیز آ جائے ولد دوالین آمین، وہ تو ہماری نسل ختم کرنا چاہتی کیونکہ ان کی نسل ختم ہو رہی. آئندہ چند سالوں میں مہمان اتنے بوڑھے ہو جائیں گے ان کی نسل ان کے ملکوں کو لے کے چلنے والا کوئی نہ بچے. خود اپنی عورتوں کو ترغیبیں دے رہے ہیں، جو عورت بچہ پیدا کرے گا اس کو اتنا $100 انعام ملے گا. جرمنی میں پتہ نہیں کتنے 100 مارک انعام ہے جو بچے جو عورت حاملہ ہو جائے. پھر بھی وہ چونکہ عیاش ہو گئے ہیں تو برداشت نہیں کرتا، پھر عورت اکیلی ہے، مرد کا تو پتہ نہیں کب چھوڑ کے بھاگ جائے. لیکن میں اکیلی بچے کو کیسے سمجھا تو ماں بھی ہے، دادی بھی ہے، ساس بھی ہے، نندے بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، کتنا ایک معاشرتی نظام ہے ہمارا. بہت بےچاری نے اکیلی نے اٹھانا تو زیادہ وہ نسل سے باقی ہو گئی اپنی عیاشی میں رہتے. تو اب ان کی نسل تو ختم ہو رہی. اب وہ انہیں بڑے انعام سبز باغ نہیں تو ان کا بھائی نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے رہے نہ کھیلنا نہ کھیلنا دے. ہماری اور ہماری نسل تو ختم ہو رہی، ان کی نسل بھی برباد کر. وہ کریں کم بچے ہو خوشحال گھرانا، وہ ادھر انہوں نے لگا دیا، آبادی بڑھ گئی جیسا فقر آ گیا. ہاں یاد رکھنا آبادی سے فقر نہیں آیا پاکستان میں، سودی نظام سے فقر آیا ہے. جس ملک میں سودی نظام ہوگا وہاں کے لوگ بھوکے ہوں گے، چاہے وہ 10 لاکھ ہوں چاہے 10 کروڑ ہوں. اور جس ملک میں سودی جس ملک میں شرعی نظام تجارت ہوگا تو 10 کروڑوں یا 10 ارب ہوں گھر گھر میں گھی کے چراغ جلیں. تو ہمارا فخر نسل کی زیادہ کی وجہ سے نہیں، ہمارا فخر سودی نظام کے سٹا اور سود اور جوا، یہ چیزیں جنہوں نے ہمارے نظام کو درہم برہم کیا. تو انہوں نے کدھر جوڑ دیا، کم بچے ہو خوشحال گھرانا، چھوٹا خاندان زندگی آسان. اتنا سنایا جھوٹ، اتنا جھوٹ سنایا ہے کہ وہ جھوٹ جیسے برڈ فلو نہیں ہے، برڈ فلو کتنے بیچاروں کے گھر برباد ہو گئے. کچھ بھی نہیں ہے، آج کل کی جنگ تو ٹیلی ویژن کے اوپر لڑی جاتی ہے. ایک ہوا چلا دی، مجھے کسی نے کہا واللہ عالم کہ وہ جنہوں نے یہ خبر لگائی تھی انہوں نے پولٹری والوں سے پیسے مانگے تھے، انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے کہا تمہارا مکو ٹھپ لیتے ہیں. جو چیز آ گئی بزوئی غلط والی نامی تو ان کی نسل ختم. ہمارا جرمنی میں سفر تھا تو 100 میں دیکھتا رہا، 100 گاڑی گزرتی تھی نا، 100 گاڑی میں جا کر ایک گاڑی نظر آتی جس میں ایک بچہ ہوتا، ورنہ اکیلا جا رہا یا دو جا رہا ہے، اکیلا جا رہا یا دو جا رہا ہے. 100 گاڑیوں کے بعد کوئی ایک گاڑی نظر آتی تھی جس میں کوئی ایک آدھ بچہ نظر آتا، دو تو کسی گاڑی میں نظر نہیں آئے. ہمارا تو اللہ کا فضل ہے، ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے. شکر ہے اکثر لوگ ان پڑھ ہیں، وہ یورپ کے چکر میں نہیں آئے، ورنہ ہماری نسل بھی برباد ہو جاتی. یہ صرف مالدار لوگوں کو یہ حیضہ ہوا ہے، شکر غریب لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں. ایک کو جب ہمیں داؤ ہمارا اور اس کو روکنے کے امراض جو پیدا ہوتے ہیں وہ بچے پیدا ہونے کے امراض سے بے شمار خوفناک ہے اور زیادہ ہیں. بچہ پیدا ہونا تو فطرت کی چیز، اور اس کو روکنا یہ غیر فطری چیز ہے. بیماریوں کے منہ کھل جاتے ہیں, صحتیں برباد ہو جاتی, قوتیں برباد ہو جاتی. تو جو چیز وہاں سے اس کے پیچھے نہ چلو, ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی. دھوکہ اور فراڈ ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جو بات میرا نبی کہے گا وہی حق اور سچ. فہم جی مقاط میری چاچی ہیں, اس کو قدرتی دو ہوئے ہیں, انہوں نے منصوبہ بنایا کہ قدرتی پہلا بیٹا ہوا کوئی 18 سال کے بعد شادی, اور پھر بیٹی ہوئی آگے 2 سال کے بعد. تو وہ کیا کرتے ہیں, انشاءاللہ کسی دے دو نہ ہونا, انشاءاللہ کسی دے دو نہ ہونا. بیٹی اپنے سسرال گئی, بیٹے کی شادی ہو گئی, وہ اپنے بیچارہ کاموں میں لگا, اپنے ماں کو کون پوچھے, ماں کو کون پوچھے. وہ کوئی 2-4 اور ہوتے ہیں تو کوئی باری باری لگا لیتے ہیں, ہی کو جو کہتے کم بچے خوشحال گھر آنا. ایک میرے پاس خط آیا, اس پر وہ خط لکھتا تھا نا, چھوٹا خاندان زندگی آسان. تو جس نے مجھے وہ خط بھیجا تھا نا, پتا نہیں کون تھا, تو اس نے چھوٹا خاندان کو کاٹ کر اس کے اوپر لکھا ہوا تھا دیندار خاندان زندگی آسان. اب اچھے دیکھو تو اللہ کی نعمت ہوں. تو خیر ایسی زمانے میں بات آ گئی, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اپنے بچوں کو وقت دیا کرو, ان کی تربیت کرو. ہمارا سرمایہ ہے, جتنے ہوں گے اور نیک ہوں گے تو ہمارے لیے ذریعہ آخرت. ہمارے ساتھ ساتھ فرمایا کرتے تھے, کاش میرے درجن بچے ہوتے, ایک حق قاری ہوتا, ایک محدث ہوتا, ایک مفسر ہوتا, ایک فقیر ہوتا, ایک ادیب ہوتا, صدقہ جاریہ ہوتا. اللہ شان ان کا ہوا ہی ایک. اس کو میں 3-4 بیٹیاں بھی ایک بیٹا ہوں. یہ وہ سبق میں ترمذی میں پڑھا تھا, کاش میرے 12 بیٹے ہوتے, میں کوئی عالم بنتا, کوئی حافظ بنتا, کوئی محدث بنتا, کوئی مفسر بنتا. ہم قبروں میں چلے جاتے ہیں, ہمارا صدقہ جاری ہوتا. اللهم لك الحمد كما انت اهله, فصل على محمد كما انت اهله, وافعل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم, ونعوذ بك من شر ما تعلم, ونستغفرك من كل ما تعلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاء, ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك.
اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ, سبھی طرح کے نعت, تقریر, قرآن اور استعمال کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر, 231 بستی نظام الدین, نئی دلی, پورا.